أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. گزشتہ مضامین تدبیر المنزل کے سلسلے میں ہے کہ گھریلو اصلاح ضروری ہے. اگر ایک مجاہد کا گھر ہی لوٹا ہوا ہو تو وہ دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث اور فتوحات کا سبب کیا بنے گا؟ چنانچہ ایسے احکام فرعیہ عطا فرما دیئے کہ ان پر عمل کر کے مجاہد کا گھر آباد ہو سکتا ہے اور ملک آباد ہو سکتا ہے. اس سے پہلے چار قوانین ایسے دیے کیونکہ مجاہد سپاہی اور عسکری کی ٹریننگ پر مشتمل مضامین ہے جس میں ملک سے ظلم ستم زیادتی اور اس قسم کی بربریت کا خاتمہ ہو. پہلا قاعدہ کتب علیکم القصاص فی القتل، ظالم سے ظلم کا اور قاتل سے مقتول کا انتقام لینا ضروری ہے. قاعدہ شریعت سے اس کو قصاص کرنا ہے. دوسرا قاعدہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، ملک میں مال کی تقسیم آمد اور رفت قاعدہ شریعہ سے ہو، کوئی کسی کی عزت و آبرو کو ہاتھ نہ لگا سکے. تیسرا قاعدہ کتب علیکم الصیام، تحمل سیکھ لو مشقت کا. زندگی گزارنے میں مختلف موڑ آئیں گے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تکلیف اور سختیاں دیکھ کر ملک و ملت کا سودا کر لو. اور چوتھا قانون ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. رشوت ستانی اور ناجائز منافع خوری اور افسران کا راشی ہونا اور بدچلن ہونا، اس پر پابندی لگا لو اور ان کو ایسے کرتوت سے روک لو. یہ چار قوانین السیاست المدنیہ کہتے ہیں. اور اب گھر کی آبادی کے 18 قوانین شروع ہے. انفاق فی سبیل اللہ، چاند کے مسائل، جہاد کے مسائل، اس ضمن میں اہم مہم مرحلہ حج اور عمرے کا پیش آیا، اس کی تفصیلات بیان کی. ابتدا میں کہا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کمی کوتاہی سے سزا ہو سکتی ہے. انتہا میں کہا وَعَلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی طرح قیامت کا میدان ہوگا. یہ تو بہت چھوٹا رش ہے، کم بھیڑ ہے. حج و عمرے کا جو بھیڑ تم دیکھتے ہو اور لوگوں کو بیان کرتے ہو اور پریشان ہوتے، قیامت میں تو 18,000 مخالف جن اور انس آدم کے دم سے لے کے آج تک اور قیامت تک سب موجود ہوں گے. اسی زمن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خوش کرتی ہے آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں. بعض لوگوں کو گفتگو کرنے میں بڑی مہارت ہوتی ہے. گفتگو اللہ تعالیٰ کے بہترین علوم میں سے ہے. علمنا منطق الطیر، ایک پیغمبر اس پر فخر شکر کرتے ہیں کہ وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے. تو جب انسان کی بولی جانتا ہو تو یقیناً بڑی نعمت ہے. انسان کے فضائل میں کہا ہے علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو قوت گویائی نصیب فرمائی. بنت قادمی بہتر از دواب، دوا بستو بہتر نگوئی سواب. اس نطق کی وجہ سے تو آپ دیگر حیوانات سے علیحدہ حیوان ناطق کہلاتے ہیں. اگر نطق بھی صحیح نہیں کرتے تو پھر تو وہ جانور تم سے افضل ہے. لیکن اس سے مراد وہ کلام نہیں ہے جو فن کا ہے اور علم کا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ کلام ہے جو وقتی طور پر لوگ کو خوش کرے اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہ ہو، منافقانہ بول چال. چنانچہ ایک شخص تھا اخنس بن سریق، اخنس بن سریق، اس نے اسلام ظاہر کیا اور پھر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کا مال، دولت، فصلیں، مویشیاں سب کو تباہ کرنا شروع کر دیا. درپردہ منافق تھا وہ. اس کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو تعجب میں ڈالے یعنی خوش کر دے آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی کی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ ہے پرلے درجے کا جھگڑالو، الگ دل خسام جھگڑالو، وہ اس کی ولادت ہی لڑائی کے لیے ہوئی. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خرید فروخت میں قسم کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر خرید فروخت میں قسم کا اعتبار ہے تو پھر خیال عیب و خیال شب تو یہ چیزیں کہاں چلی گئی، اس کا فائدہ کیا ہوا. رحمان بابا بھی کہتے بظاہر صورت دچا غلط نشے، او منز گور چرزیدے حکم اٹاک، ظاہری صورت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہے جب تک معاملہ ساتھ نہ ہو. او دمات لوخی آواز کل سادت خیجی دار چاہ مل سرگن پخل گفتار شی، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ مڑ جاتا ہے کوشش کرتا ہے ملک میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے فصلوں کو اور مویشیوں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ پسند نہیں فرماتے فساد کو، اور یہ فساد کر رہا ہے، خدا کا ناپسندیدہ بندہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، فسادات سے پیچھے ہٹو، اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِزَمِ، تو اس کو پکڑ لیتی ہے غصہ گناہ کرتے ہوئے، کہ اچھا مجھے کہتے ہو کہ یہ فساد ہے، مجھے کہتے ہو کہ میری وجہ سے شہر میں اور ملک میں افراتفری ہے، چلو اور احتجاج کرو اور ہنگامے کرو اور گراؤ جلاؤ کرو. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کافی ایسے کے لیے دو تک، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور کیا ناکارا بچھونا ہے. یہ تو ہو گیا مذموم انسان ناپسندیدہ، اب محمود انسان ایمان و اعمال والا. وَنَزُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ وَبِزَدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو خریدتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے. کہتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کی امانات تھی، وہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہیلے حوالے کی ہے لیکن وہ ہیلے حوالے مشرکین نے مانے نہیں. تو صہیب نے کہا چلو یہ پرائی چیزیں میرے پاس یہ لے لو، میں ان کو تاوان دے دوں گا، لیکن مجھے ہجرت سے مت روکو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف میں یہ آیات نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، دونوں معنی بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو بیچا اور ہجرت خرید لی، وہ ہجرت کا راستہ نہ روکنے دیا، اور یا یہ کہ اپنے آپ کو خرید دیا پیسے دے کر، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے رضا الہی کو، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ خوب مہربانی کرنے والے بندوں پر. چنانچہ اخنس کے مذمت میں اور صہیب کی فضیلت میں ایک قانون ذکر ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافا، داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور کپڑے انگریزوں کا پہنا ہوا ہے، مسلمان افسر اور گلے میں ٹائی باندھا ہوا ہے، عیسیٰ کی ہلاکت اور پانسی کے تہمت ہے. یہ نہیں کہ اپنے گھر پر اور اپنے کاروبار میں بھی عیسائی اور یہودی اخلاق دکھاتا ہے، اسلام کہاں باقی رہے گا؟ یہ مومن تو اس کو کہتے ہیں جو اول سے اخیر تک اسلام میں رنگ ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. آدھا اسلام تو کبھی ہوتا نہیں ہے، نہ ایک بٹا چار ہوتا ہے نہ ایک بٹا پانچ ہوتا ہے. اسلام تو یا ہوگا یا نہیں ہوگا. گزشتہ مضمون میں اخنس بن شریک منافق تھا، اس لیے فرمایا کہ اب اسلام کے پورے حامل بنو، جس میں مذمت کاملہ ہے اخنس بن شریک اور ان جیسے لوگوں کی، اور اس میں مدح کامل ہے صہیب رومی اور ان جیسے وفادار اور جان نثاروں کی. یہ قرآن کی جامعیت ہے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ما رفقا کے جب اسلام لے آئے تو انہیں ایک مشکل پیش آئی، اور وہ یہ کہ اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا یہ مباح ہے، جائز. ادھر یہودیت کے اندر اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا. اس نے یہ خیال کیا کہ اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا جائز ہے، ضروری نہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودیت پر بھی. اس سے منع فرمایا، اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پس اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ آئی تم کو روشن دلیلیں. یہ ڈگمگانا ہے نا یہودی عیسائیوں کا خیال رکھنا. ایک مرکزی ادارہ ہے اہل حق کا کراچی میں، انہوں نے چند مہینے پہلے ایک اپنے فاضل کا قصہ لکھا ہے، جس نے وہاں چرچوں میں تقریر کی امریکہ میں، اور 13 پادری ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور بہت ہی تفصیل ان کے ماہنامے میں آئی. یا ہے بزرگ ان کے اعزازی خزانچی تھے، وہ ابھی چند مہینے پہلے فوت ہو گئے. اس وہ بزرگ ان کا ماہنامہ لا کے مجھے دیتا تھا، میں نے وہ مضمون اول سے اخیر تک پڑھا جو اس نے چرچ میں تقریر کی، اور ان وہاں کے بڑوں نے جو اس پر بہت زیادہ بغلے بجائی کہ وہ ایسا فاضل کسی ادارے کو نہیں ملا ہے. میں نے اس اعزازی خزانچی بزرگ کو کہا کہ آپ وہاں کے بڑوں کے ہم نشین ہیں، اور انہوں نے اس پر بڑا فخر و شکر کیا ہے، اور یہ 4 صفحے کا مضمون جو اس نے چرچ میں تقریر کی، اس میں اللہ کا، اسلام کا، قرآن کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک کو اس نے نہیں آنے دیا. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریر اسلام کی؟ یہ تو کسی یہودی اور عیسائی پادری کی تقریر ہے. چنانچہ انہوں نے اعتراف کیا اور وہاں جا کے وہاں کے بڑوں کو کہا کہ اس طرح اس پر اشکال ہوا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے. اس چار صفحے کی تقریر میں نہ خدا کا نام ہے، نہ رسول کا نام ہے، نہ اسلام کا نام ہے، اور نہ قرآن کا نام ہے. ایک عالم کے لیے ایسی تقریر کتنی مشکل ہے. یہ وہی ناکارہ پن ہے جو دوسروں کے لحاظ میں اب ایمان ڈبوتے ہیں، وہ ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے روشن دلیلیں آ چکی ہیں. فعلمو پس جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. اس دن ایک نیا خطیب نکلا ہے، تبلیغ نے تو اس کو پیچھے دھکیلا ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک بیان نشر ہو رہا تھا اور اس نے اقبال کا ایک شعر پڑھا، آؤ میں تم کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. اور شمشیر سنان اول اور طاؤس اور رباب آخر، اور اس شعر پر کہا کہ میں نے تمام شعراء عرب اور جب فارسی عربی دیکھے اس جیسے شعر میں، حالانکہ فضول لا یعنی بات ہے. نہ آپ نے عرب و عجم کے اشعار دیکھے، نہ شعراء کو جانتے ہیں. ویسے ہی کہہ دو کہ مجھے بہت پسند آیا کہ شعر اقبال مرحوم کا، ان کا شیخ سعدی و مولانا علوم اور حافظ سے موازنہ کرنا ایک طفل مکتب کا کام، بے عقل انسان کا کام. وہ لوگ علوم اور مقامات کے منتہا کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ ان کی بہت ساری زندگی کے ساتھ بحث مباحثہ رہا ہے. دیکھیے اقبالیات جلد اول اور دو. بعض لوگ اس طرح بے بنیاد کلام کرتے ہیں. علم کا یہ رنگ ہونا چاہیے کہ انصاف سے چلے آدمی. هل ينظرون الا اياتيهم الله، آیا یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، صاحبانوں میں بادلوں کے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنی شان کے مطابق میدان قیامت میں جلوگر ہوں گے تو اس جیسی کیفیت ہوگی. لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی کہے کہ میرے در خدا آ جائے تو اس پر عذاب آ جائے گا، اور اس عذاب کا رنگ بادلوں کے چھاؤ جیسے ہوگا. والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی عذاب ہوگا. ایسا کہنا بے ادبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آ جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں سارے کام. وہ بنی اسرائیل کو ہم نے کم مالا مال کیا تھا، کتنے احسانات کیے، اسی طرح ناشکریہ کر کر کے تمام نعمتیں چھن گئی. سل بنی اسرائیل، پوچھئے اسرائیلیوں سے، کم آتیناہم من آیتٍ بینۃ، کتنے دے چکے ان کو آیت وعدے، اور ان وعد آیات کے باوجود یہ ڈگمگا گیا بوجہ ناشکری کرنے کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بدل دے خدائی نعمت بعد اس کے کہ اس کو آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کہتے ہیں ایک عتاب ہے، عتاب کے معنی تنبیہ، زورنا، کیا کیا آپ نے، کیوں دیر سے آئے، یہ عتاب. اور ایک عقاب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ رنگ بھی ظاہر ہو جائے ناراضگی کا. اور ایک عذاب ہے جس میں ملیا میٹ کر دیا جائے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت دکھایا گیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں دنیا کی زندگی، وہ دنیا کی زندگی تو کافر کی ہے، آخرت تو اس کی ہے ہی نہیں، وہ تو سب کچھ یہاں لے گا اور ملے گا اس کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. مسلمان عموماً خستہ حال ہوتے ہیں، مسلمان عموماً پریشان رہتے ہیں، مسلمان عموماً امتحانات سے گزرتے ہیں. تو کفار کہتے ہیں یہ تم کیسے جو نا اہل حق ہو، نہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہے، نہ تمہاری تجارت بہت بڑی ہے، نہ دنیا میں تمہاری حکومت ہے. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے. یہ ایک علیحدہ باب ہے کہ دنیا کے اندر کفار کو بھی چیزیں ملتی ہیں. سورۃ الزخرف میں حق تعالیٰ نے کہا ہے اگر مسلمانوں سے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کو پریشانی بڑھ جائے گی تو میں کفار کے گھروں کو اور ان کے زینوں کو چاندی کا کر لیتا اور ان کے گھروں کا کچھ سامان سونے کا بنا دیتا. لیکن افسوس کہ مسلمان کہاں برداشت کر سکے گا. توبہ. کان الناس امتا واحدا، تھے لوگ ایک امت ایک جیسے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے بیٹے اور پوتے بچ گئے وہ تو ایک جیسے تھے، بہترین تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب تک قابیل و حابیل کا قصہ پیش نہیں آیا تھا لوگ ایک جیسے تھے. بعد میں قتل و غارت شروع ہوئی اور کفر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین بھیجے. فبعث اللہ النبیین، پس بھیج دی اللہ نے پیغمبر، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں انبیاء بھیجے. انبیاء کچھ معروف ہے ان کی تصدیق لازم ہے اور باقی اجمال ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اللہ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کچھ انبیاء ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کچھ نہیں بتائے، اکثر نہیں بتائے. 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے اور 100-150 کے نام کام احادیث میں، 200-250 کے تواریخ میں. لیکن انبیاء ہے کتنے؟ 124,000. غیر مقلدوں کے ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ہدیۃ المہدی. اس میں گوتم بدھ کو، فیثاغورس کو، رام چندر کو، لکشمن کو، گرو نانک کو، ان تمام کو انبیاء لکھا ہے. اور اتنا بڑا ظالم ہے کہ یہ بھی لکھ رہا ہے ہا ہولائے کانو انبیاء و ان کانو کفار. توبہ توبہ، استغفر اللہ. نقل کفر کفر نباشت، کتاب موجود ہے نور الحسن شاہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. ان میں مہاتما گوتم بدھ کا ذکر مولانا مناظر حسن نے ترجمہ تفسیر میں کیا ہے اور ذوالکفل کا ترجمہ اس نے مہاتما گوتم بدھ سے کیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے رام چندر ہے اور 2300 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ ہے. اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، یہ ہندوستان میں ایک جگہ گیا، وہاں کا رہنے والا ہے بہار میں، اور وہاں سے چین گیا ہے، جاپان گیا ہے، سری لنکا، دنیا میں گھوما ہے. خدا ہے اس وقت نہ راکٹ، نہ ہیلیکاپٹر، نہ جہاز، نہ گاڑی، نہ سائیکل، یہ کیسے جاتا تھا؟ یہ بہت حیران کن بات. اور یہ شرک کا سخت خلاف تھا اور نبی آخر زمان کے فضائل بیان کرتا تھا. کہ ان قریب مکہ میں سورج طلوع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ اور اس کے آنے والے اس جگہ آ جائے، تو یہ ان کے لیے گاؤں آباد کرتا تھا، اس کا نام رکھتا تھا متھارا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ متھارا، بعد میں یہ بن گیا ماترا، ماترا یو پی میں ہو، ماترا سی پی میں ہو، ماترا کہاں کہاں سوابی میں ہو، ماترا ہر جگہ 17 کے قریب ماترے، جہاں مہاتما گوتم بدھ گیا ہے وہاں اس نے ماترا بنایا، یعنی متھارا. اس وجہ سے مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی مرحوم نے ذلکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا، لیکن علماء نے ان کو سختی سے روکا اور ان کی اس تحریر پر گرفت کی ہے کہ آپ کو اس طرح اجازت نہیں ہے، کیونکہ مہاتما گوتم بدھ کے دو کام نامناسب ہیں، ایک تو وہ ہر طرح قربانی کے خلاف تھے، اس کے نزدیک کوئی حیوان کوئی جانور کاٹنا جائز نہیں، وہ کہتے ہیں ظلم ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کی سنت رہی ہے، تو مہاتما گوتم بدھ اس قاعدے سے ہٹا ہوا ہے. دوسری خطرناک بات یہ کہ مہاتما گوتم بدھ کپڑے نہیں پہنتا تھا، وہ ننگا رہتا تھا، اور وہ کہتا تھا یہ کپڑا جسم پر خدا اور میرے درمیان میں رکاوٹ ہے، میں اللہ کے اور اپنے درمیان رکاوٹ نہیں چھوڑتا. آج بھی مہاتما گوتم بدھ کے لوگ بغیر کپڑے کے، ایک پیلے سے رنگ کی چادریں پہنے، وہ بھی ایسے ہی آپ سے بچنے کے لیے، اور نہ ان کے اصل مذہب میں اور اصل مذہب کے جو پجاری ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑا پہنے، بالکل ننگے پروت. اور یہ عقیدہ ہندوؤں کا بھی ہے. ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے جو ہندو سادھو آئے تھے ان کے کپڑے نہیں تھے جسم پہ، یہ دکھانے کے لیے کہ بہت زیادہ مذہبی مسئلہ ہے معاذ اللہ، جبکہ تمام عدالتوں نے ہندوستان کے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے سب نے لکھا تھا کہ بابری مسجد ظہیر الدین بابر کی بنائی ہوئی خالص اسلامی جگہ ہے، اور یہاں ہندوؤں کا کوئی کام نہیں، اور ہندو بھیڑیوں کو اور خونخواروں کو حکومت روک رہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس بھیج دی اللہ نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. انبیاء علیہ السلام کی کم از کم تعداد کہتے ہیں 124,000 ہے، اور ایک روایت تفسیر قرطبی میں ہے 264,000 کی. اور یہ سب کے سب مبعوث ہوئے ہیں 6,000 سال میں. آدم علیہ السلام کے الف سادس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، الف سادس میں، 6,000 کے اخیر میں، اور 1,500 سال ہی ہو گئے 7,500. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو الی یوم القیامہ نئے نبی نہیں مبعوث ہوگا. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب برحق، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کا ان مسائل میں جن میں اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ذرا تفسیر کے درس میں اختلافات بہت، افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، ہم متفق دین پر آئے، ہم متفق دین پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ہاں تو اختلاف نام کا نہیں ہے. ہم اپنی درسگاہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، ان کی صداقت اور بے انتہا قربانیوں کے والہانہ ذکر کرتے ہیں. ہم فقہ و اجتہاد کے ماننے والے ختم بخاری کرتے ہیں، امام بخاری کی عظمت اور منزلت کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے جیسے متفق العقیدہ اور متفق الخیال تو دنیا میں کوئی ہوا نہیں. اختلافات تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے دین محمدی کو تار تار کر دیا. کئی صحابہ کے عظمت اور عدالت کا انکار ہے تو کئی مجتہدین کے اجتہاد اور فقہ کا تمسخر ہے اور کہیں محدثین کو عجمی سازشی کہا جا رہا ہے اور کہاں کہیں دیوبند جیسے بہترین علماء خالص صلحاء و اولیاء امت ان کو نازیبا کلمات سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیڑھے منہ ہیں اور ٹیڑھی باتیں کرتے یہ اختلافی لوگ ہیں. ہم تو متفق نظام تعلیم پر مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر دیا اور انہوں نے تعلیم دی اور آج تک ہم اتفاق کے دین پر ہیں الحمدللہ. ہاں لوگ جو ناحق اختلاف کرتے ہیں ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کے فیصلہ کرے لوگ کے درمیان فیما ان مسائل میں اختلافی فیہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یا ایک پولیس افسر تھا ہمارے گلشن اقبال کے تھانے میں اونچے درجے کا افسر تھا اور بڑا نمازی اور دیندار تھا. ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے یہ رہا اگر یہ اختلافات ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہو. میں نے کہا یہ بات دل سے کہتا ہے یا ایسے مکر و فریب کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دل سے کہتا ہوں. میں نے کہا تو پھر ان لوگوں کو کہنا پڑے گا جنہوں نے اختلاف کیا ہے. میں نے بدعتیوں کے چند سرغنوں کے نام بتائے کہ ان کو جا کے یہ بات گوش گزار کر لو. میں نے کہا دیکھو ہم وہ اذان دیتے ہیں جو بلال نے زندگی بھر نبی کے سامنے دی. ہم وہ اذان دیتے ہیں جو کعبہ میں اور مسجد نبوی میں ہوتی ہے. لوگوں نے جو اس میں کسی نے بیچ میں اور کسی نے اول ہو کر اضافہ کیا یہ اختلاف. ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے تو ہم اختلاف کدھر کر گئے؟ ہم نبی والا دروس پڑھتے ہیں. نبی نے نماز کے اخیر میں رکھا ہے اور بیٹھ کر ہم نماز کے اخیر میں پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر درود کے قائل ہیں. نبی کا بتایا ہوا درود ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے تو اپنا پڑھنا شروع کیا ہے. اختلاف انہوں نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا. اور پیغمبر کہتے ہیں جب قائل میں بیٹھو تو درود پڑھو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے ہر ایک کو کہا ہے کہ آہستہ پڑھے اور وہ چیختے ہیں مل جل کے پڑھتے ہیں. تو ایک عمل میں چار جگہ اختلاف ہے. اپنا گلا ہوا نبی کا چھوڑ دیا, کھڑے ہو کر بیٹھنا چھوڑ دیا, اخیر میں کے بجائے کبھی اول میں شروع کر دیتے ہیں, اور اپنا اپنا کے بجائے مل کر پڑھتے ہیں. تو ایک عمل میں چار سرکشی اور نافرمانیاں ہیں. تو جنہوں نے اختلاف کیا ہے ان کو سمجھانا چاہیے. جو اتفاقی عمل پر قائم ہے الحمدللہ. وما اختلف فیہ نہیں اختلاف کیا دین میں الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو دین دیا گیا من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ ان کو روشن دلیلیں آئی. روشن دلیل موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں. بالکل اظہر من الشمس ہے کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے. نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے, نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. چار دانگ عالم کے انسان جانتے ہیں کہ دور اور قریب سے آواز بغیر اسباب کے اللہ کا ملاکمین کو دی جاتی. کوئی بھی زندہ یا مردہ کسی کے آواز تک نہیں پہنچ سکتا. اتنے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں. یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ بغیم بینہم ضد کرتے ہوئے آپس میں. اللہ ضد اور عناد ہے. اب یہ گورنر تھے کراچی میں عباسی, اس کے زمانے میں بڑی تحریک ہماری چلی تھی سواد اعظم کی، ایک اجلاس گورنر صاحب نے منگوایا اور اس اجلاس میں کہا کہ اہل سنت متفق ہو جائے تو ہم شیعہ جلوس پر پابندی لگا دیں. اس زمانے میں ان کے خطیب تھے، اس نے شور مچا دیا، کہا کہ نہیں نہیں، پھر میلاد مصطفیٰ کا جلوس جو ربیع الاول میں نکلے گا وہ بند ہو جائے گا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میلاد مصطفیٰ کا جلوس سورہ یاسین میں موجود ہے، صرف شرارت کرنے کے لیے. اور اس کی شریر کی وجہ سے یہ روافظ کی بد تہذیبیاں رہ گئی، ورنہ گورنر نے پورا عہد کیا تھا کہ آپ دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں، ابھی ان پر میں پابندی لگاتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ماتم کرو، خبردار کے روڈ پر آ گئے. لیکن اس بے انصاف نے کہا کہ نہیں، اس طرح علماء دیوبند کو میلاد مصطفیٰ کا جلوس روکنے کا موقع ملے گا. آزان چاہتے ہیں کہ شیعوں کے جلوس ہو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے بچے ہیں، اصل تو یہ ہے، ماں باپ تو ان کے بدعتی ہیں، ان کے سائے میں وہ پل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. میں اس مجلس میں اور میٹنگ میں خود موجود تھا، سواد اعظم اہل سنت کے ایکشن کمیٹی کا چیئرمین تھا میں، اور بعد میں ان کی علمی تحقیقاتی کمیٹی کا. فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان مسائل میں جن میں اختلاف کرتے ہیں، من الحق کے حق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو حق سمجھا دیا، حق پر جم نہ سمجھا دیا، بِإِذْنِ ہی اپنے خاص اذن و فضل سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ استقامت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. بھئی یہ اختلافات تو دنیا میں رہتے ہیں، اور ان اختلافات کے اندر ہی حق کا شمع فروزہ ہے، اور توحید و سنت کے دیے جل رہے ہیں. پیغمبر مبعوث تھے، اور یہود یہودیت پر، عیسائی نصرانیت پر، اور مشرکین اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے تھے. پیغمبر مرسل تشریف فرما تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور وہ بے ضمیر اور دین فروشان، دین فروشی میں مشغول تھے. اہل حق اس انتظار میں نہ رہے کہ اختلافات ختم ہوں، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. اللہ سے خیر مانگو کہ آپ کو اہل حق کا ساتھ دیا ہے، اور آپ کو اس جماعت میں شامل کیا ہے جن کا تعلق فقہاء مجتہدین اولیاء علماء صحابہ اور تابعین کے ساتھ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ جنت؟ یہ تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں جنت جاؤں، اللہ میں نصیب فرمائے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک نہیں آئی تم کو مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. مستہم البأساء والضراء، پہنچ چکی تھی ان کو تکلیف ہے اور بیماریاں. بأساء یہ مالی تکلیف کو کہتے ہیں، اور ضراء جسمانی تکلیف بیماریاں. دو تکلیفیں ایسی ہیں جو آدمی کے عزائم میں فرق لاتے ہیں. ایک تو مطلوب مال و دولت نہ ہونا، وہ کشلا سا اور تمہیں دشمن ہے. دستی تہی از دولت محروم کر دمارا، اور ہم بو گئے مسافت مغموم کر دمارا. ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ نے جہانگیرے کے ایک بزرگ کو، علامہ امیر علی نے استاد الاساتذہ مولانا فضل علی کو لکھا کہ آپ آ جائیں میرے پاس ہندوستان آئے، کوئی جن گزارے. تو فندیلی استاد نے خط لکھا اور اس میں یہ شعر لکھا کہ دستی تہی از دولت محروم کر دمارا. پیسے نہیں ہیں تو اس لیے کہاں آ سکتا ہوں, اور ہم بود مسافت مغلوم کر دمارا, راستہ بھی بہت لمبا ہے اس لیے میں نہیں پہنچ سکتا, ہم اور غم لاحق ہے.
قدیم زمانے میں ذرا تکلیفیں اور قسم کی تھی, اب اور طرح کی ہے.
ہر دور اور زمانے کے اپنا رنگ ہوتا ہے.
پانچ روپے کی طوفان میل چلتی تھی پشاور سے امرتسر, صرف پانچ روپے, اور اس سے پہلے تین روپے کا ٹکٹ تھا.
اللہ اکبر.
فرمایا نہیں آئی تمہارے سامنے وہ حالات جو تم سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگوں کے ہو چکے ہیں, انہیں مالی تکلیف بھی تھی اور جسمانی بھی. وزلزلو, جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ کہنے لگے پیغمبر. والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے. متا نصر اللہ, خدا تیری مدد کب ہوگی. الا ان نصر اللہ قریب, لیجئے خدائی مدد نزدیک آ گئی. پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے بہت استقامت کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن تکلیفیں اور غم جو غم اتنا تھا کہ وہ بھی بول پڑے. خدا وہ جو آپ مدد کرتے وہ کب کریں گے. خدا اس وقت بھی عالم اسلام کفر کے نرغے میں ہے, اور خود مسلمان ملکوں میں بدمنی پیدا کی گئی. عراق تباہ کیا گیا, افغانستان پریشان کیا گیا, کشمیر کو خیال سے نکالا جا رہا ہے, اور یار ہم بہت جلدی اپنا خصوصی مدد بھیجیں. اور ہمارا یہ شہر جو 25 سال پہلے امن کا تھا, ایسے معمول بنا ہے. کوئٹہ اور صوبہ سرحد عذاب سے نکالے. افغانستان میں اہل ایمان کی پھر اسلامی حکومت قائم کرے. عراقیوں کی قربانیاں اور فلسطینیوں کی قبول فرمائے. چیچن اور بوسنیا اور جزائر اور موریتانیہ, اور آج کل شام, مصر, یمن, اردن کے مسلمانوں کی پریشانیاں ختم کرے, اور انہیں امن کی زندگی گزارنا نصیب کرے. سن 1951 میں پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی. حکمران بہت کم عقل تھا. خواجہ ناظم الدین جیسے اشراق و تعجب کا پابند تھا, لیکن کم عقل بہت زیادہ تھا. اور مال روڈ لاہور میں مسلمانوں پر گولیاں چلی, سینکڑوں آدمی مارے گئے. اور بڑے بڑے علماء, استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب, مولانا صدر نوری, مفتی عبد القیوم پوپل زئی, اور تمام اکابر گرفتار تھے, اور دوسری طرف سے بھی جن کے مولوی سارے گرفتار تھے. راولپنڈی جیل میں یہ لوگ جمع تھے, اور اس زمانے میں چونکہ سیاسی طاقت نہیں تھی تو جیل میں علماء کو پریشان کیا جاتا تھا بہت زیادہ. ایک بڑے عالم اور بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے, اور پھر وہ جیل کا جو پلر تھا نا, جسے مسجد کا پلر ہے, اس کے ساتھ لپٹ جاتے تھے. ایسے لپٹ جاتے تھے کہ متا نصر اللہ, متا نصر اللہ, خدا وہ مدد کب آئے گی, کب آئے گی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, وہ مدد آ گئی, لوگ چھوٹ گئے. لیکن ان کے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسین صاحب, سب منڈی والے پشاور کے, وہ جب ان کی خیریت پوچھتے تھے تو کہتے تھے وہ ہمارے ساتھی متا نصر اللہ سمجھا رہے. چاہے تپن سے تو میں کسا اور پڑھا کہ یہ مولوی سے جیل کی پلر تب اور گاڑا ہو تو چلے بیٹھ گئے. پیش میں نہیں
متان رسول اللہ متان رسول اللہ. ہر شخص کا اپنا انداز ہے. مسئلہ تو ہے اس کے اخلاص پر. ہمارے ایک ساتھی ہے ایسے ہی ایک اکثر دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینے نصیب فرما. ایک دن میں نے قیامت کا نقشہ دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم آ گئے سب لوگ اور لواء الحمد اور سب چیزیں نظر آئی. حوض بھی ظاہر ہو گیا. کیا پانی ہے, کیا خوبصورت ہے, کیا کنارہ ہے, کیا یہ ستارے ہیں نا ان کے آپ خورے بنے ہوئے جیسے خوبصورت. اعلان ہوا کہ کچھ لوگوں نے دنیا میں دعا مانگی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, پہلے اپنے ہاتھ سے ان کو پلائیں گے. تو پھر ذہن میں خواب میں بھی مولوی صاحب آئے کہ یہ بھی اکثر کہتا ہے اور وہ نکلا ہے. ان کو کہا آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں. تو دیکھو ان کو یہ دعا ایسی لگ رہی تھی لیکن کام کر گئی تھی, اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے. اس کے بعد میں نے جب بھی دعا کی ہے تو ایک آدھ فجی بھی کہا ہے کہ یا اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا نصیب کرو. کہنے میں کیا جاتا ہے, کہا کرو, کہنے سے ہی سارا کام بنتا ہے. آپ نے جزیرۃ العرب کے ایک بہت بڑے سخی کا ذکر کیا جو رات کو اونٹ کٹواتا تھا اور پکواتا تھا اور بولے بٹ کے لوگوں کو کھلاتا تھا اور لوگوں کو ان سے بڑا آرام ملا تھا. تو صحابہ نے کہا اغفر لہ, بخشا گیا. آپ نے کہا کہ نہیں, اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. افسوس کہہ دیتا تو بچ جائے. دعائیں خوب مانگنا چاہیے اور الفاظ خوب کہنا چاہیے اور اللہ کے سامنے محتاج بن کر, اور ہے بھی ہم محتاج. یہاں تک کہ کہہ گئے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے متا نصر اللہ, کب ہوگی خدا تیری مدد. الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو بے شک خدائی مدد آئی گئی. یسألونک ماذا ينفقون, ایسی مدد نہیں آتی, کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. وہ ایک پیر نے تعویذ لکھی مرید کو دی. پیر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو تعویذ لکھی لیکن تو بھی ذرا ہلا جلا کر, ایسا نہ ہو کہ خالی تعویذ کے انتظار میں بیٹھے کہ بچہ ہوگا. اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم, آپ فرمائیے جو خرچ کرتے ہو. من خیر, مال میں سے. فللوالدین, تو ماں باپ کو بھی دیا کرو. والاقربین, رشتہ داروں کو. والیتاما, اور یتیموں کو. والمساکین, اور ناداروں کو. وابن السبیل, اور مسافروں کو. کہتے مسافرین میں طلباء علم بھی شامل ہے اور غریب مسکین مجاہدین بھی شامل ہیں. جہاد میں سے ہی بڑا سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. وما تفعلوا من خیر, اور جو تم کرو گے بلا. فإن اللہ بھی علیم, بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں. کتب علیکم القتال, اب جب خرچ کرنے سے کام نہ بنے تو پھر کیا کرو گے, تو اس سے بڑھ کر ایک درجہ, اور وہ ہے بالفعل جہاد کرنا, خدا کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرنا. اور فرض کیا گیا تم پر قتال, وہو کرہ لکم, وہ پسند نہیں ہے تمہیں. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وعسا ان تحبوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ چاہو تم ایک چیز وہو شر لکم اور وہ شر ہو تمہارے لیے. یہ کیوں؟ ہم جو نہیں چاہتے ہیں وہ اچھا نکلا اور ہم جو چاہتے ہیں وہ برا نکلا. یہ اس لیے کہ واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. اب ایک غلطی جو پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ جمادہ کا آخری دن ہے اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور مشرکین کے ساتھ ایک رن ہوئی اس پر انہوں نے بڑا شور مچایا. حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم نے کم حدود توڑے ہیں اور تم نے ہمیشہ حرمت کے مہینوں کو چاک کیا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, یہ پوچھتے ہیں آپ سے اشہر حرم میں لڑنے کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر, آپ فرمائے لڑنا اس میں واقعی بڑا گناہ ہے. چار مہینے ہیں اشہر حرم, رجب اور ادھر سے ذیقعد, ذلحج, محرم, ادھر سے تین اکٹھے ادھر سے ایک رجب. ان مہینوں میں لڑنا, جھگڑا کرنا, دشمن سے بھی انتقام لینا, باپ کے قاتل بھی ہاتھ آئے تو نہیں کہتے رجب کا مہینہ ہے, عاشور حرم ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا واقعی اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ, اور روکنا اللہ کے راستے سے جو تم روکتے ہو, وکفر بھی, اور کفر کرنا خدا کے ساتھ اور تم کفر کر رہے ہو, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے منع کرنا, واخراج اہلہ اور یہاں کے اہل کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کرنا اور نکالنا یہاں کے لوگوں کو, منہ اکبر عند اللہ اور بڑھ کر گناہ اللہ کے ہاں, والفتنۃ اکبر من القتل اور مشرکین کا وجود فتنہ ہے اور اس کو باقی رکھنا اور بڑھ کر ہے قتل سے. فتنہ سے مراد ہے مشرکین کا وجود, کفار کا وجود. والفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اشد من القتل. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑنا جھگڑنا اختلافات کرنا یہ فتنہ ہے, یہ نہیں ہے مراد. کفر کا وجود, شرک کا وجود فتنہ ہے اور اس میں نرمی کرنا یہ قتل و غارت سے بڑھ کر ہے. ولا یزالون یقاتلونکم, اور مسلسل یہ لڑیں گے تم سے, حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ لوٹا دے تم کو تمہارے دین سے, ان استطاعوا اگر ان سے ہو سکا. ولا یزالو, لام بھی نافیہ ہے اور زال زول بھی نافیہ ہے, اور دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع, اور تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں, دو دفعہ نہیں نہیں سے کہتے ہیں کہ ہاں بن جاتا ہے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اور جو کوئی مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے, فَيَمُتْ پس وہ مرے, وَهُوَ كَافِرٌ اور وہ کافر ہو, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, بس یہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں دنیا و آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون. اس پر اتفاق امت ہے کہ کوئی ایسا کلمہ یا فعل و قول کرنا جس سے کفر لازم آ جائے, آدمی مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ حج بھی دوبارہ کرے گا, نکاح بھی دوبارہ کیا جائے گا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ امید رکھتے ہیں خدا کی رحمتوں کی, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والے رحم والا ہے. یعنی خدا تعالی کی رحمتوں کے اسباب کیا ہے؟ اول ایمان,
ثانیاً ہجرت، ثالثاً جہاد، یہ بڑے اعمال ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب پینے اور جوا کھیلنے کے بارے میں. یہ تو ان کے منباتا کام تھے، پسندیدہ کام تھے. قل فیہما اثم کبیر، آپ فرمائیے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے. ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے، لیکن تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان عقل مند نہیں کرتا. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جہاز گرنے والا ہے، آپ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ریل گاڑی راستے میں لوٹ جائے گی، آپ کبھی بھی نہیں چڑھیں گے، کیونکہ نقصان ظاہر ہے، زیادہ ہے. آپ فرمائیے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے، کچھ فائدے کے لیے کوئی مصیبت سر پہ نہیں لیتا. وإثمهما أكبر من نفعهما، اور ان دونوں کا گناہ بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے کیا خرچ کرے. خرچ کرنے کی آیت آئی تو ایک سیٹھ یہاں سے بھاگا. یار یہ مولوی تو اس کے ہاتھ میں ہے قرآن، اور یہ روز بیان کرے گا. دیکھو ذرا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور کس قدر ہو گئے حریمان فقیحان حرم بے توفیق. ایسی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر مہریں لگائی اور ان کے مال و دولت کو ایسا بلاک کیا ہوا ہے کہ مجال نہیں ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. اگر خٹک خزا بڑھاؤ گا، خٹک کے جیب میں
وہ پیسے نے کئی پسینے کیا تھا، پیسے اس زمانے میں ہوتے تھے نا ایسے، تو اس کو پسینہ آ گیا تو اس کو دیکھ کے کہا کہ روتے کیوں، جان دے دوں گا. اس نے تو کچھ اور کہا تھا، لیکن ہمیں کیا ضرورت، جان دے دوں گا لیکن تجھے جانے نہیں دوں گا. چاہیے تھا کہ اگلے دن 10 لاکھ لے کے آ جاتا. یہ 2-3 سال سے میں پیچھے ہٹا ہوں مختلف ناموں سے. آئی سوال، کسی پر مدار نہیں ہے. ایسے بہت سارے جو نے آئے اور گئے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت ضروری ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون. پہلے دن یہ بیان ہوا نا، خرچ کرو ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہے، خرچ کرو تم کو چھنگوزہ دیا گیا ہے. وجعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اور چند قرض دے دو، اور خرچ کرو ورنہ مر جاؤ گے. وللہ میراث السماوات والارض. اللہ اکبر. وہ ایک آدمی کئی درس میں آیا تھا، بیان ہو رہا تھا، اس کا بھی دل نرم ہوا اور بہت سارے پیسے لے کر کے وہاں پہنچ گیا کہ یہ طالب علموں کے اور ادارے کے ضروریات میں صرف کرے. بیوی نے اس کو کہا کہ ایک ہی مدرسے میں اتنے پیسے دے دیے. اس نے کہا مولوی نے تقریر ایسی کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلتے چلتے پیسے پہنچ چکے تھے وہاں. اللہ تعالیٰ نے علماء کے منہ میں ایسا اثر ڈالا ہے، الحمدللہ. وہ ایک آدمی آیا پوچھنے لگا مدرسہ کیسے چلتا ہے. میں نے کہا بہت اچھا چل رہا. کون چلاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ. مجھے کہا نہیں، صحیح بات کرو، پیسے کون دے رہے آپ؟ تو میں نے لاٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن وہ بھاگا. میرا مطلب یہ تھا کہ ہم کون سے کسی کا کیا نام لیں، ہمارے پاس کوئی نام تو نہیں. اللہ اپنے خزانوں سے نیک بندوں کو بھیج رہا ہے. گھر چلا گیا، بیوی کو کہا، بڑا خطرناک مولوی ہے اور مجھ مارنے کی کوشش کی. اس نے کہا تم نے ایسی کیا بدتمیزی کی، ان کی عورتیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں، بڑی لکھی پڑھی ہیں، میں نے تو تمہیں بھیجا تھا دعائیں لینے کے لیے، تو جا کے مولانا صاحب کو تنگ کرنے لگ جائے. تو نے ضرور شرارت کی اور دن بھر لوگوں کو مارتے ہیں کیا؟ تجھے مارنے کی کوشش اس لیے کی کہ آپ نے گڑبڑ کی. اب یہ گڑبڑ تو کر چکا تھا، اکو بکو پوچھا تھا. ایک خاتون کا فون آیا. انبیاء علیہ السلام کیسے تھے؟ میں نے کہا بہت اچھے تھے. علماء ان کے لوگ ہیں؟ میں نے کہا بالکل. ورثۃ الانبیاء. پھر میری طبیعت بھی صحیح ہو گئی تھی, غصہ غصہ ختم ہو چکا تھا. ان لوگ ان کو سنا بہت تنگ کرتے تھے اور وہ بہت صبر کرتے. میں نے کہا بالکل ہم بھی کرتے ہیں, کسی کسی دن صبر کا پیالہ ذرا بھر جاتا ہے, کرتے تو ہیں. کہتے ابھی ابھی ایک آدمی آیا, اس نے بدتمیزی کی اور آپ ناراض ہو گئے. آپ راضی ہو جائے دعائیں دے. میں نے کہا میں راضی ہوں. کہا بھیج دو اس کو. میں نے کہا بھیج دو. وہ آیا اور ایک بڑا تکڑا لفافہ لے کے آیا. اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی خطیر رقم. میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ ہمارے مذہب کے بڑے رہنما. میں نے کہا نہیں, یہ نہیں کہ خالی لاٹھی اٹھانے کا یہ لفافہ ہے, لگی جاتی تو ڈبل ہو جاتا. میں نے کہا خالی اٹھا نہیں, اتنا بڑھ گیا, کاش وہ پڑی جاتی. اللہ تو واہ. وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے, مَاذَا يُنْفِقُونَ کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ آپ فرمائیے جو آپ سے زیادہ ہے وہ خرچ کریں. اصل میں انفاق کے مقامات ہیں, آگے آ رہا ہے چوتھے پارے میں سب سے بہترین دو, وہ ایک مقام ہے. ابھی اس سے پہلے ایک مقام گزرا ہے کہ ماں باپ کو دو, رشتہ داروں کو دو, یہ بھی ضرورت ہے, ان کو بھی دینا پڑے گا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں انفاق کے. کبھی آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ وہ ساتھ رزق کرے, فضیلت آئی ہے احادیث میں. ابدا بمن تعول جن کے آپ نگران ہیں ان کا خیال رکھے. اللہ اللہ. یہ بعض لوگ باقاعدہ مختلف جگہوں میں جا کے خرچ کرتے ہیں, کوئی منگو پیر لے جاتے دیکھ پکوا کے, کوئی عبداللہ شاہ غازی کے یہاں لے جاتے. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اصل میں ما اہل بھی لغیر اللہ کے کھانے والے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو مدرسے موجود ہیں, پاک صاف مخلوقات ہے, تو تم ان لتڑوں پتڑوں کو کیوں کھلاتے. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے, اکلت عامکم الابرار, آپ کی چیزیں نیک لوگ استعمال کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ پوچھتے آپ سے کیا خرچ کرے, آپ فرمائیے جو آپ سے زیادہ ہے. اللہ نے اتنے دیا ہے کہ آپ سے بھی بچ رہا ہے تو بچا ہوا اور روکو تو ان کا کام ہو جائے گا. اللہ اللہ. آئے آئے نیم نانے گر خورد بر دے خدا, بسلے در میں شاہ کو مدنی میں دگاؤ. آدھی روٹی اگر اللہ والوں کو ملے اس کو آدھی کر کے آدھی خود آدھی فقیروں کو دیتے. بادشاہ گر بگیر ملک را, ہم چنا در فکر اکلی میں دیگر. بادشاہ کو اگر ایک ملک مل جائے وہ کہے گا ایسے دو ملک اور ہو جائے, ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بڑھ گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, یو بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں, لعلکم تتفکرون, تمہیں سوچنا چاہیے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں, دنیا میں سوچو تاکہ آخرت میں اس کا بہترین نتیجہ پاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ سلوک کرنا. قل اصلاح لهم خیر, آپ فرمائیے بہتری ان کی بہتر ہے, ان کی اصلاح, ان کی تعلیم, ان کی تربیت. اصل میں قرآن کی ایک آیت آئی تھی ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اس لیے صحابہ ڈر گئے کہ ہم کریں کیا, قریب نہیں جائیں گے تو مال نقصان ہو جائے گا. مویشی مر جائے گی، فصلیں لٹ جائے گی، جائیدادیں لوگ قبضہ کر لیں گے. جواب نہیں، مقصد تو ان کی اصلاح ہے، ان کا فائدہ ڈھونڈنا ہے.
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ بھی تمہارے بھائی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتے ہیں مفسد کو اور مصلح کو. اگر اس لیے قریب ہوئے کہ مال لوٹنا ہے، مفسد ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اگر اس لیے قریب ہوئے کہ ان کا بھلا کرنا ہے، مصلح ہے، اللہ جانتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا پریشان کر دیتا تمہیں کہ بالکل قریب نہ ہونا. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. اب مناکحہ مال کا فرق. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتُ، نکاح نہ کرو بے دین عورتوں سے. بے دینی میں سب سے خطرناک مشرکہ ہے. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. حَتَّى يُؤْمِنَّا، یہاں تک کہ وہ مشرک عورت ایمان لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ، اور یقیناً کنیز مسلمان بہت بہتر ہے مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک اچھی لگے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کراؤ مشرکین کا. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بندہ غلام مسلمان بدرگاہ بہتر ہے مشرق سے، اگر جو تمہیں اچھا لگے. ان آیات کے ذیل میں تفسیر موضح میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا ولیوں کو، نبیوں کو، شہیدوں کو غیب دار سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دور دراز سے وہ ہماری آواز سنتے ہیں، وہ مشرک اور کافر ہیں، اور ان کے ساتھ مسلمان کا رشتہ ناتا نہیں ہوتا. اس آیت کے نیچے لکھا ہے. شاہ عبد القادر کا حوالہ اس لیے بہت فائدہ مند ہے کہ ان کو فریقین مان رہا ہے، رضا خانی فرقہ بھی ان کو مان رہا ہے. یہ دیوبند سے پہلے شاہ اسحاق شاہ عبد العزیز کے نواس ہیں، اور شاہ اسماعیل شاہ عبد العزیز کے بھتیجے ہیں، اور شاہ اسماعیل جب شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں تو شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں، کیونکہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر بھائی ہیں. وہ تحریک جو انہوں نے چلائی شرک و بدعت اور سکھوں کے خلاف، وہ شاہ اسماعیل اور ان کے شیخ سید احمد شہید نے. اس وجہ سے مبتدین قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور تقویت الایمان سے ان کو بہت تکلیف ہے. جہاں بھی ایمان کی ضرورت ہوگی بےایمان کو تکلیف ہوگی. تو شاہ عبد القادر نے موضح میں یہاں لکھا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے بدعتی جو درگاہوں کو پکارتے ہیں، ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اور اولیاء و بزرگان دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روا و مشکل کشا ہے. شاہ عبد القادر نے یہاں لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ مسلم موحد کا نکاح نہیں ہوتا. شاہ عبد القادر کے فوائد یہاں موجود ہیں. دیکھو، اگر کوئی ناظم یا اس کے لوگ ہو یا ہمایوں مغل ہو، وہ کہیں سے شاہ عبد القادر کا نسخہ لا کے مجھے دے کہ میں حضرت کے الفاظ سنا دوں. شاہ عبد القادر صاحب کا وہ چھوٹا سا ترجمہ ہے، اور اس پر ذرا ذرا سا حاشیہ ہے، لیکن بہت کام کا ہے. اس ترجمے اور حاشیہ کے متعلق حضرت مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ میرے جی چاہتا ہے کہ رمضان مبارک میں
بس یہ پڑھتا رہا. اور آپ فرماتے تھے کہ اتنے علوم شاہ عبد القادر نے اس میں جمع کیے کہ جس کے بیان کرنے کی استطاعت انور شاہ کی نہیں. اس عبارت سے مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ شاہ صاحب صحیح معنوں میں اس کو سمجھ چکے ہیں. اصل میں اس پورے گھرانے نے ہندوستان میں اسلام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی. ان سب نے احادیث دھڑے سے پڑھائی. دنیا کے محدثین ہزاروں جمع ہوتے ہیں. تمام رسوم اور بدعات کا برملا رد کیا ہے. اسی خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے, غالباً شاہ اسحاق صاحب کے داماد ہے یا شاگرد ہے, اس کا نام ہے شاہ دلیل اللہ. شاہ دلیل اللہ اس نے کتاب لکھی ہے مئات المسائل فارسی میں. گورمکی خاندان کے شہزادوں نے 90 سوالات کیے. اس کے جواب شاہ اسحاق کو دینے تھے لیکن وہ مصروف بہت تھے. شاہ دلیل اللہ کو کہا 10 سوالات مزید ساتھ لگائے, 100 مسائل لکھے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شاہ اسحاق ہی کی کتاب ہے, 100 مسائل. الحمدللہ پاکستان میں پہلی مرتبہ وہ ہمارے برادر محترم مولانا عبد الرحمان صاحب نے الرحیم اکیڈمی سے شائع کی اور نسخہ مجھ سے لیا. خطبے کے اندر مقدمہ میں میرا والہانہ ذکر کیا ہے. تمہیں مفتی صاحب کی خدمت میں حسب دستور حسب معمول گیا ان کی طرف سے. انہوں نے اس وقت 100 مسائل شاہ اسحاق کا والہانہ ذکر کیا اور وہ خوشی ظاہر کر رہے تھے کہ یہ چپ جائے. چنانچہ اپنے ہاں سے نسخہ نکال کر, اور یہ وہ نسخہ ہے جو ایک فردوس لڑکا جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ پری ہے اور وہ بغیر وسائط کے لے کر کے آیا ہے, ایسا ہاتھ کر کے وہ جزیرے سے اٹھا کے دیا. پھر جب چپ گیا پھر اصل نسخہ بما 10 مزید نسخوں کے اس عالم دین کی خدمت میں میں لے گیا. وہ بہت خوش ہوا, انہوں نے کہا تو آپ نے زبردست کام کیا, کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کتاب نہیں. میں نے کہا یہ میں نے کسی طرح منگوائی تھی آپ سے, اب یہ تیار ہو گیا, اصل نسخہ بھی لے لے اور 10 نسخے مزید لے لے. انہوں نے 10 نسخے لے لیے اور اصل نسخہ مجھے کہا آپ کو ہبا ہوا دیا ہے آپ, کہ آپ نے اس کے لیے کتنی تکلیف کی. تو ای خانہ ہما آفتاب است. فرمایا مشرکہ عورت اور مشرک شخص جتنے بھی مال و دولت اور دنیا کے اعتبار سے آپ کو پسندیدہ ہو لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا, اور جب نکاح نہیں ہوتا تو اس کا ذبیحہ بھی مردار ہوگا, اور جب ذبیحہ بھی مردار ہے نکاح بھی نہیں ہوتا تو اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا بھی غلط ہے. والحمدللہ علی حال. اولئک یدعون الی النار, یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں جہنم کی طرف. واللہ یہ مشرکین, واللہ یدعو الی الجنۃ, تو اب قیامت ربنت شل پرتید اللہ اور تلخ کری بیجر ادھر. میری یہ بھی ایک کمزوری ہے اور اللہ کی طرف سے کہ آج تک کوئی دینی معاون نہیں ہے بالکل, بس سب کچھ ایک ہی شخص پر ہے, باقی سب جو ہے نا وہاں بیٹھے رہیں گے اور گٹکڑی. بھائی علماء فضلاء سارے فاضل ہیں, بھائی کس بات کی فضیلت ہے جی؟ آپ لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے قرآن شریف کھولنا چاہیے. اور یہ 25 سال ہو گئے دور حدیث و تفسیر ہے, چاہیے کہ اب جیسے مجھے آج دیر ہو رہی تھی ایک شخص بیٹھ جاتا دو چار رکو پڑھا رہے تھا تو خدا توبہ میں دیا ربا امداد فرما. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو رہے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل دونوں شاہ عبدالعزیز کی زندگی میں تیار ہو گئے تھے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز سے بھی یہ آیت پڑھتے تھے بہت خوش ہوتے تھے کہ شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل دونوں بہترین محدث ہو آلے. جب شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہوا تو خاندان کے لوگ فکر مند ہو گئے. علم میں اور عمر میں شاہ اسماعیل زیادہ ہے, علم میں بھی بہت زیادہ ہے. شاہ اسماعیل نے کہا میرا کام دوسرا ہے, جہاد ہے, میں تو کسی وقت بھی نکلوں گا یہاں سے. تو شاہ اسحاق کو بٹھایا گیا درس حدیث کے لیے. حکم یہ تھا کہ شاہ اسحاق درس حدیث دیں گے اور شاہ اسماعیل کے لیے دیوار کے ساتھ مسلح ڈلتا تھا, وہ بیٹھا رہتے تھے سنتے تھے, اصل نگرانی کرتے تھے کہ یہ کس طرح پڑھا رہا ہے. اور مسند پر شاہ عبدالعزیز کے شاہ اسحاق بیٹھتے تھے. اور جب درس ختم ہو جاتا تھا تو پھر شاہ اسماعیل آگے ہوتے تھے, شاہ اسحاق پیچھے ہوتے تھے. بڑے ہوتے ہیں علم میں بھی عمر میں بھی. ایک پادری تھا جس نے بڑے علوم حاصل کیے تھے اور وہ مختلف طریقوں سے شاہ عبدالعزیز سے مناظرے کرتا تھا. وہ بہت خوش ہوا شاہ عبدالعزیز کے انتقال پر اور اس نے کہا کہ اب میں شاہ اسحاق کو دیکھوں. حضرت کی جگہ بیٹھ گئے تو لوگ فکر مند تھے. فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ گفتگو کے لیے شاہ اسماعیل ٹھیک ہے, وہ فصیح بلیغ ہے, اور شاہ اسحاق کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, صاف زبان نہیں تھی. تو انہوں نے کہا, شاہ اسماعیل نے کہا کہ یہ تب ہوگا کہ شاہ اسحاق اجازت دے, تو میں بات کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. شاہ اسحاق نے کہا کہ نہیں, میں خود کروں گا. اور تو کیسے کرے گا؟ کہا کیا ڈر ہے مجھ سے؟ کہا آپ کی زبان صاف نہیں ہے. تو شاہ اسحاق نے کہا اگلا بولے ہی نہیں, کچی اردو دیکھو, یہ اگلا بولے ہی نہیں. جب مناظرہ شروع ہوا اور شاہ اسحاق نے تقریر کی تو پادری کا منہ بند ہو گیا. یہ مطلب تھا اگلا بولے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ بند کرایا, بالکل گونگے چپ چاپ نہ. حضرت نے پہلے سے کہا تھا اگلا بولے ہی نہیں. اگر وہ بولے ہی نہیں تو پھر میری لکنت سمیت تو کام کر رہی ہے. علماء سمجھ گئے اور اولیاء پورے دہلی میں خوشی کا جشن منایا گیا کہ شاہ صاحب اللہ کے ہاں رسیدہ و کامل و اکمل بندہ ہے. اولئک یہ مشرکین, پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا, اس آیت سے حرام ٹھہرا. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے, مثلا کسی کو سمجھے کہ وہ ہر بات جانتا ہے. یہ دیکھا بدعتیہ نے ٹول رائٹنگ کر دیا, سب سے پہلے ان کو لگا دیا. مثلا یہ سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے, یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے, یا ہمارا برا یا بھلا اس کے اختیار میں ہے, اور یہ کہ اللہ تعالی کی صفات کسی اور پر خرچ کرے.
یا خدا کے سوا کسی اور کا سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر، یہ مشرک اور کافر ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ نکاح اور ناطہ ناجائز. یہ بہت عجیب و غریب عبارت ہے، کیونکہ دیوبند سے کافی پہلے ہے، یہ 70-80 سال پہلے ہے. یعنی دہلی کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں. ہاں، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجات طلب کرے، اس کو مختار جان کر، وہ مختار کل بھی یہ جانتے ہیں، حاجات بھی مانگ رہے ہیں، نفع و ضرر بھی مانتے ہیں، اور کہتے بھی ہے معین الدین اجمیری، زمین و آسمان تیری. آئی سمجھ؟ یہ چھوٹا سا شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور تفسیر ہے. اس کے متعلق مشہور ہے کہ اردو کی پہلے ترجمہ اور تفسیر یہ ہے. ان کے بھائی شاہ رفیع الدین نے بھی لکھا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ نہیں، مقدم شاہ عبد القادر ہے، وہ بڑے ہیں ان سے، 3 سال عمر میں بڑے ہیں شاہ رفیع الدین. اور شاہ صاحب کے بھائیوں میں سب سے چھوٹے شاہ عبد القادر ہے، اور سب سے پہلے انتقال کرنے والے یہ ہیں. یہ 1230 میں فوت ہوئے ہیں، اور 1233 میں شاہ رفیع الدین مرے ہیں، اور 1239 میں شاہ عبد العزیز کا انتقال. بڑے بھائی سب کے استاد، وہ سب کے اخیر میں فوت ہوئے. ای خانہ ہما آفتاب است، اور یہ لوگ پکارتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرت بإذنہ، اور اللہ دعوت دیتے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتی للناس، اور بیان فرماتے مسئلے لوگوں کو. ہم نے اس لیے اس مسئلے میں تفصیل کی، حضرت شاہ صاحب کا نسخہ منگوایا اور سنایا تاکہ مسلمانوں کے عقائد پختہ ہو جائے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت لے سکے. ویسألونک عن المحیض، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں. قل هو اذى، آپ فرمائیے وہ گندی حالت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، دور رہو عورتوں سے حیض میں. جب تک عورت کو ماہواری آتی ہے تو ان کے ساتھ قربان نہ کرو، ما تحت الازار فائدہ نہ اٹھاؤ. ولا تقربوهن، اور ان کے قریب نہ جاؤ. حتی یطهرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. دن پورے ہو گئے، وقت گزر گیا، پاک ہو گئی، غسل کر لے تو بہتر ہے، ورنہ غسل تو فرض ہے اس پر. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہونے لگے. فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس آ جاؤ جہاں سے حکم دیا اللہ نے، یعنی صحیح جگہ پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ لگ جائے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند فرماتے ہیں پاکی پسندوں کو، پاک باز لوگ. اور پاکی پسند غلط محل کا استعمال نہیں کرتے. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی آئیں تمہاری، جیسے کھیتی میں بیج ڈالے تو فصل نکلتی ہے، تو عورت کی اس جگہ ملو جہاں بیج فائدہ کر سکتی ہے، جو حرث کی جگہ نہیں فرض کی ہے. فرض میں نہ گوبر نہ لازد، وہاں سے بچو. فاتو حرسکم، آؤ اپنے کھیتیوں میں. انا شئ، تم جہاں چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد پیدا کرنے کی نیت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو. انکم ملاقو، تم اس سے ملتے رہو گے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو اگر آپ نے ایک محل کی جگہ دوسرا محل استعمال کیا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا مت بناؤ اللہ کو نشانہ قسموں کے لیے یہ قسم کھا رہے انت برو کہ احسان نہیں کرو وتتقوا تقوا نہ کرو وتصلحوا بین الناس اور اصلاح نہ کرو لوگوں میں واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے جاننے والے نہ حق قسم نہ کھاؤ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی کہ میں کل سے درس میں نہیں جاؤں گا میں نماز با جماعت نہیں پڑھوں گا میں مسلمانوں کی لڑائی اور فتنہ ختم نہیں کروں گا تو حکم یہ ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ دے دس مسکینوں کو دو وہ کھانا کھلائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں پکڑتا اللہ تم کو بےہودہ قسموں سے ویسے منہ سے نکلا واللہ یا باللہ یا تاللہ یا ماضی کی قسم کھائی جانتا نہیں تھا کہ بات اس طرح نہیں ہے غلط بات پہ قسم کھائی تو یہ لغو ہے اور ماضی کی قسم کھائی جانتے ہوئے کہ جھوٹ بول رہا ہوں یہ غموس ہے گناہ کبیرہ ہے اور مستقبل کی قسم کھائی یہ یمین منعقدہ ہے تین قسم ہے اور نہیں پکڑتے اللہ تم کو بےہودہ قسموں سے یمین لغو ولاکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن پکڑے گئے تم کو وہ جو کمایا تمہارے دلوں نے اگر ماضی کی قسم تھی جانتے ہوئے کہ غلط ہے اور پھر بھی بول رہا تب تو یمین غموس و گناہ کبیرہ ہے اگر مستقبل کی قسم ہے اور اس کے خلاف کیا تو یمین منعقدہ ہے کفارہ ہے واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے للذین واسطے ان لوگوں کے یؤلون جو قسم کھاتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کی الایلاء لغت میں قسم کو کہتے ہیں یہ مشکل مسائل توجہ کرو واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھاتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ میں قریب نہیں جاؤں گا تربص اربعۃ اشہر انتظار کر لے چار مہینے تک نہیں جائے گا اوہو چار مہینے پورے ہو گئے نہیں گئے بیوی طلاق ہو گئی قسم کھائی ویسے نہیں کہ چار مہینے کے لیے تبلیغی گیا جب واپس آئے تو آپ کہے آپ کی بیوی پر آئی ہو کہ نہیں نہیں دو سال کے لیے بھی جائے دس سال کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں قسم کھائی کہ میں بیوی سے قربان نہیں کروں گا اور چار مہینے کے درمیان میں وہ لوٹ آیا تو قسم کا کفارہ دے اور اگر چار مہینے پورے ہو گئے تو بیوی علیحدہ ہو گئی اب اگر دوبارہ رکھنا چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ گواہوں کو مہر کے ساتھ رکھ سکتا ہے یہ فقہی احکام ہے واسطے ان لوگوں کے جو قسمیں کھاتے ہیں بیویوں سے دور رہنے کی انتظار کرنا ہے چار ماہ فَإِنْ فَاؤُ پس اگر یہ لوٹ آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے اگر چار مہینے کے اندر لوٹ آیا تب تو بیوی برقرار ہے قسم کا کفارہ دے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ اور اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے چار مہینے پورے ہونے دے خود بخود مطلقہ ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بس بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں اب جس عورت کو طلاق ہوئی وہ کیا کرے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے اپنے بارے میں تین مہواری ایک عورت کو طلاق ہوئی تین مہواریاں گزرنے کے بعد عدت سے نکل گئی اگر بات سنو ذرا طلاق کی تفصیل اچھی طرح سمجھو ایک یا دو طلاق دی اور عدت یعنی تین مہواریاں پورے ہونے سے پہلے پہلے ہاتھ لگایا یا کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو گئی ختم ہو گئی وہ طلاق لیکن آئندہ اگر ایک دے دی کسی وقت بھی تو تین ہو جائے گی یہ گزری ہوئی لوٹ آئی
ایک آدمی کو اپنی پوری زندگی میں عورت کو تین طلاق دینے کا حق ہے، اس سے زیادہ کا حق نہیں. ایک دی تھی یا دو دی تھی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو یہ طلاق رجعی. ایک دی تھی یا دو دی تھی اور عدت گزر گئی رجوع نہیں کیا، یہ طلاق بائن ہے. تو بائن اور رجعی ابتدا میں ایک ہے، ایک یا دو، اور عدت گزرنے کے بعد بینونت پکی ہے، اور عدت پورا ہونے سے پہلے طلاق رجعی سمجھی جائے گی، ایک ہو یا دو. مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے علامہ و فہامہ، عمر بھر اس میں پریشان تھا، ذہن میں بیٹھ نہیں رہا. مجموع الفتاوی میں اس لیے طلاق کے مسائل بہت کمزور ہیں. اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے اپنے بارے میں تین مہواری، تین حیض، تین حیض گزرنے دیں. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ چھپا لے وہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں. اگر اس طلاق دینے والے طلاقی، اگر اس کی کوئی چیز اس کے رحم میں ہے تو عورت یا گرا دیتی یا چھپا دیتی، فرمایا یہ حرام ناجائز ہے. اِذْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ہے وہ کہ ایمان رکھتی اللہ و آخرت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور خاوند ان کے حق رکھتے ہیں واپس لٹانے کے. فی ذالک، اس سلسلے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی مانن اس حق کے ہیں جو ان پر ہے دستور کے مطابق. وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے عورتوں پہ درجے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. اتنا خاون بیوی پر غالب نہیں ہے جتنا اللہ غالب ہے. اللہ کتنے حکیمانہ طریقے سے بندوں کو رکھتا ہے، خاون کو بھی چاہیے کہ خاص حکمت سے بیوی کے ساتھ برتاؤ کرے تاکہ گھر آباد رہے. الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی ہے، یعنی ایک یا دو، ابتدا میں ایک حکم میں ہے رجی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لے بیوی کو دستور کے مطابق. او تَصْرِیحٌ بِإِحْسَان، یا رخصت کر لے دستور کے مطابق، احسان کے ساتھ، یہ کپڑے لے جاؤ، یہ زیورات آپ رکھے، کچھ زندگی تو گزری تھی ساتھ، اس کا خیال کرو. رکھنا ہے تو شریعت کے مطابق بمعروف، جانے دے تو احسان کے ساتھ. غور کر لو ذرا، بات اکو بکو نہ بناؤ. طلاق ایک دی یا دو دی، آپ جانے دے تو بس پورا ہونے دے، رجوع نہ کرے. جب تین مہواریاں گزر جائے گی خود بخود باہر ہو جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی. اپنے ساتھ کچھ کپڑا، کچھ پیسے، کچھ خرچہ ورچہ بھی دے دے، یہ تصریح بے احسان ہو گیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکھنا ہے تو تین مہواری پورا ہونے سے پہلے آپ محبت سے ہاتھ لگا لے یا زبان سے کہے کہ میں اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں، رکھ سکو گے. امساکوں بے معروف، اگر ایک تین مہواریاں پوری ہو گئی، اب رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی چاہے، فارغ ہو چکی ہے، وہ بھی رضامند ہے اور آپ بھی، تو نئے نکاح ہوگا، مہر و گواہ ہوگا، تجدید نکاح ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ طلاق ایک اور دو ہے اگر عدت گزری ہے. ولا يحل لكم، جائز نہیں ہے تمہیں، ان تاخذوا، کہ تم لینے لگو، مما آتيتموهن شيئا، ان چیزوں میں سے جو ان کو دے چکے ہو. الا يخافا، مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے خدائی حدیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی ایسی بات نہیں، فیما، اس صورت میں، افتدت بھی، کہ عورت فدیہ دے خاوند کو کہ یہ مہر چھوڑ رہی ہو، پورا مہر واپس لے لے، مجھے طلاق دے، یہ باغ یہ زمین لے لے، لیکن میری جان چھوڑے، اس کو کہتے ہیں خلع. اور اگر خاوند مطالبہ کرے کہ میرا مہر پورے واپس کرے، میری یہ چیزیں لٹا دے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، یہ بڑے ظالم ہوں گے. ایک اور دو کی بات ختم ہو گئی، دو تو دے چکا تھا. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دی، تیسری طلاق دی، دو کے بعد تیسری، یا تین اکٹھے، یا تین محلوں میں، یا تین مہینوں میں، یا تین کلمات سے، یا ایک کلمے سے، تین 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 ہے، جس طرح بھی دے دی گیا تین تین ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دو کے بعد تیسری دی، فلا تحل له، یہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس کے بعد، حتی تن کے حزوجن غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور مرد سے، کسی اور خاوند سے. تین طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب اس رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد کسی شخص کو کہے اور اس کو راضی کرے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے، اور وہ دو تین راتیں گزارے، اور یہ شرط ہے کہ وہ ملاقات کرے گا اور ملنے کی پوری کوشش کرے گا. تین راتیں یا دو راتیں یا ایک رات گزرنے کے بعد وہ طلاق دے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو قبولیت پہ کہے کہ قبول کرو اس شرط پر کہ جب تین راتیں گزرے گی تو آپ کی طرف سے تین طلاق، کیونکہ ایسا نہ کہ اس کو مزہ آ جائے تین راتوں کے بعد نہ چھوڑا، ایسا ہو چکا ہے بہت دفعہ، تو اس کو مشروط قبول کرا دے. یہ طریقہ تقریباً قرآن سے بھی ثابت ہے، یہی آ رہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے پہلے والے کے لیے جب تک کئی اور نکاح نہ کرے. تو جو لوگ حلالے کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، انہیں مسلمان ہونا چاہیے اور قرآن کے مذاق سے باز آنا چاہیے. حلالا، حرام سے بچنے کے لیے، جو لوگ حلالے کے قائل نہیں وہ عمر بھر حرامہ کرواتے ہیں، تین طلاق کے بعد بغیر تجدید نکاح معاذ زوج ثانی کے سابقہ خاوند کے لیے حلال نہیں ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ تین طلاق نافذ ہے، اور تین طلاق کے بعد خاتون خاوند اول کے لیے حلال نہیں جب تک کہ عدت گزر کر تین ماہواریاں کئی اور نکاح نہ کرے، اور پھر وہاں سے طلاق لے کے پھر عدت گزرے گی، چھ سات مہینے کے لیے گئی آج سے. یہ مسئلہ تمام ائمہ کے ہاں متفق ہے. ابن عباس کا ایک اثر مسلم میں ہے، اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، مغالطہ کھانے والوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہے اور ان کے شاگرد ابن قیم بھی ہے. وہ اثر اس طرح ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کانت الطلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر
وصدرا من خلافة عمر واحدا. ابو بکر عمر کے شروع زمانے میں اور پیغمبر کے زمانے میں تین طلاق کی جگہ ایک دی جاتی تھی، تین طلاق کا رواج نہ تھا. جب حضرت عمر کے زمانے میں بہت طلاق ہونے لگی تو حضرت عمر نے حکم واضح کیا کہ تین طلاق کے بعد نہیں رکھ سکو گے جب تک کہ عدت گزرنے کے بعد کوئی اور نکاح نہ کر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ صحابہ اور تابعین اور اتباع کا اجماع ہے کہ تین طلاق کے بعد بغیر حلالے کے زوج اول کے لیے حلال نہیں ہے. اس کے باوجود شیخ الاسلام نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے جو کہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس میں شیخ الاسلام سب غلطی کا شکار ہو جاتی ہے. بڑے علماء کی بڑی بڑی غلطی ہو. ہمارے مشائخ میں سے بلاد عرب کے مشہور عالم جو داغستان ترکیہ کے شیخ الاسلام رہے، شیخ محمد زاہد ابن حسن الکوثری، جن کو شیخ زاہد الکوثری کہتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاشفاق فی رد نظام الطلاق. جامع زر میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے نظام الطلاق، اس کے رد میں شیخ نے کتاب لکھی. اس میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ کا بھی مذہب ہے، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، مجتہدین کا، محدثین کا. وہاں اولائے جبال العلم و بحور الفقہ لو اتسا احد منہم لیتناثر منہ الشوکانی والقنوجی وامثالہم. یہ علم کے سمندر اور پہاڑ سب متفق ہے کہ تین تین ہیں، اگر ان میں سے کوئی چھیل بھی مارے تو قاضی شوکانی اور قنوجی جیسے لوگ لڑکتے ہوئے گرتے رہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان مرحوم نے عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث لکھی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے تفسیر معرف القرآن میں ان آیات کے ذیل میں مولانا سرفراز خان صاحب کی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ مولانا سرفراز خان کو لکھا ہے ابو زید زید الراشدی کے والد ہیں شیخ محمد ابو زاہد، انہوں نے کتاب لکھی عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث. یہ اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے، تمام تفصیلات اس میں آ گئی. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی نے تفسیر معارف القرآن میں ہر دور اور ہر زمانے کا اجماع نقل کیا ہے. تفسیری علوم میں وہ بہت آگے، فقہی علوم میں مفتی صاحب آگے. فرمایا تین طلاق دینے کے بعد خاون کے لیے حلال نہیں ہے یہ عورت جب تک کوئی اور نکاح نہ کرے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ بھی طلاق دے دوسرا والا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اب کوئی وبال نہیں ہے ان پر اَن يَتَرَاجَعَا کہ رجوع کر لے، یعنی دوبارہ نکاح کر لے. اِن ظَنَّ اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر انہیں خیال ہے کہ حد خدا قائم کر سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، بیان فرماتے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائے اپنی عدتوں کو
یعنی عدت کو ابھی پہنچی نہیں ہے، پہنچنے والی ہے، اور طلاق تین سے کم ہے، تین کا تو حکم آ گیا ہے نا کہ جب تک کہیں اور نکانا ہو حلال نہیں ہو تو بات ختم ہو چکی ہے. طالب علم بات سمجھو غور سے، لوگ دھوکہ دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا کہ تین طلاق کے بعد جب تک کہیں اور نکانا ہو فلا تحل لہو، بات تو ختم ہو چکی ہے، تین طلاق کا مسئلہ مکمل ہو چکا ہے. اب ایک اور دو طلاق کا مسئلہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکے ہو تین سے کم، فبلغنا اجلہن، اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو، فامسکوہن بمعروف، بس روک لو ان کو دستور کے مطابق، وسرحوہن بمعروف، یا جانے دو ان کو دستور کے مطابق، بھئی عدت گزرنے دو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور مت روکو ان کو ضرر دینے کے لیے تاکہ زیادتی کرو. بعض لوگ ایک طلاق دے کے پھر جب وقت رجوع ختم ہوتا پھر رجوع کر لیتے، اس طرح عمر بھر باندھ لیتے لٹکاتے. ومن يفعل ذلك، جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسه، وہ بڑا ظالم ہوگا خود. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، مت سمجھے اللہ کی آیتوں کو مذاق. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے احسانات. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن و سنت، یعظکم بھی، سمجھاتے ہیں تمہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچنے لگی اپنی عدتوں کو، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، مت روکو انہیں، اَيَّنْ كَانَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لے اپنے خاوندوں سے. دیکھو خاوند نے طلاق دی تھی ایک یا دو، عدت پوری ہونے سے پہلے رضامند ہو گئے، نکاح ہونے دو، یعنی رجوع کرے، اور عدت گزر گئی تو پھر نکاح ہوگا. اذا تراضوا بینہم، جب راضی ہو جائے آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بھی، یہ نصیحت کی جاتی ہے من اس کو، کان منکم یومن باللہ والیوم الاخر، جو تم نے ایمان رکھتا ہو اللہ آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم، یہ پاک ہے تمہارے لیے، واطہر، اور بہت صاف ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اب طلاق اور نکاح کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا. عام طور پر اختلافات یا طلاق ہونے کے بعد بچے کے مسئلے میں بڑی مشکلات آتی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائے بچوں کو، حولین کاملین، دو سال پورے. اب دو سال تو پورے کرنے ہوں گے، اس میں کمی تو جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو دو سال پورے دودھ پلایا اور آج بند کر دیے، دو سال کل پورے بچہ مر جائے گا. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ڈھائی سال، چھ مہینے تمرین اور تدریب ہے. دودھ جس کو، دودھ کھجور، دودھ اور یہ چیرنی، دودھ اور یہ چیز، مختلف چیزیں ساتھ، یکدم نہیں ہٹا سکتے. تو امام اعظم کا مذہب احوط ہے، احتیاط کا باعث ہے، ورنہ مفتابی قول وہی دو سال ہے. اور مائیں دودھ پلائے بچوں کو دو سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاع، واسطے ان کے جو چاہتا ہو دودھ کی مدت پوری کرنا. وعلی المولود لہو، اور بچہ جس کا ہے، دیکھیں اشارہ ہے کہ بچہ باپ کا ہے. انسانوں میں نسل باپ پر جاتی ہے، حیوانات میں نسل ماں پر جاتی ہے. اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ رزق ہونا، ان عورتوں کی روزی ہے،
وَكِسْوَتُهُنَّ اور کپڑا دینا ہے بالمعروف دستور کے مطابق لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا اور تکلیف دی جا سکتی ہے ماں کو بچے کی وجہ سے وہی ماں چاہتی ہے اور آپ نہیں دے رہا ہے وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِ اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ ماں ٹھیک ٹھاک ہے دودھ نہیں پلا رہی طلاق ہو گئی نا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور رشتہ داروں پر بھی یہی ضروری ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا اگر میاں بیوی بچے کو دودھ چڑھانا چاہے اَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا آپس کی خوشی سے وَتَشَاوُرٍ مشورے سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس کوئی وبال نہیں بعض اوقات پیچھے سے ایک اور آنے والا ہوتا ہے دودھ گدلا ہو جاتا ہے پھر بھی چھوڑانا ہے بعض اوقات عورت کو کوئی مرض ہو جاتا ہے کہ بچے کے لیے دودھ اس کا اچھا نہیں ہے تو مشورے سے دودھ چھوڑا لے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تمہارا ارادہ ہے کہ دودھ پلا لے کسی اور سے اولاد کو کسی اور عورت سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی وبال نہیں اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف جب سپرد کر لو جو تم دینا چاہتے ہو دستور کے مطابق یا تو یہ مطلب ہے کہ ماں کا جو حق بنتا تھا وہ ادا کرو اور یا یہ کیس مردعا شیردہ بچے کو دودھ پلانے والی کا جو طے شدہ ہے وہ دو ان کو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وعلموا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اللہ سے ڈرو نہ خاوند عورت کے ساتھ ظلم کرے نہ عورت خاوند کے ساتھ فتنہ کرے نہ دونوں مل کر مرضیہ کے ساتھ زیادتی کرے اللہ سے ڈرو اللہ کو سب معلوم ہے اب اسی مناسبت سے اگر مرد آدمی مر جائے اور بیوہ رہ جائے تو اس کی عدت کا کیا ہوگا والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے ویذرون ازواجن اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو یتربصن بانفسهن انتظار کرے گی اپنے بارے میں اربعۃ اشہر و عشرا چار مہینے دس دن ہاں 130 دن بنتے ہیں 130 چار مہینے چار صفر صفر چار تین بارہ 120 اور 10 130 دنوں کا حساب بتانا ہوگا مہینوں کا حساب بغیر مشکل ہے چاند وغیرہ میں فرق آئے خاوند مر گیا اس دن سے عدت کا پہلا دن ہے 130 دن انتظار کرے نہ اس میں سرخی پاؤڈر کرے گی نہ رنگ روغن نہ نیا کپڑا نہ بناؤ سنگار نہ گھر سے باہر نکلنا بغیر ضرورت ہے نہ کوئی اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے نہ یہ شادی کی باتیں کر سکتی 130 دن گزرنے کے بعد عورت پاک صاف آزاد ہے اب جو آنا چاہے آئے سرگ نرائی نرائی کا تورے دلالان گردی نرائی سرگ خوخن چار مہینے دس دن میں اصل میں واضح ہو جاتا ہے کہ اگر عورت کے رحم میں خاون کی کوئی چیز ہے تو وہ بچہ ظاہر ہو جاتا ہے جب بچہ ظاہر ہو جائے گا پھر وضع حمل عدت ہو جائے گی جب تک بچہ نہیں دیا ہے عدت لمبی ہو جائے گی اور اگر پہلے سے حاملہ ہے اور خاون مر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ جس وقت خاون کو تختے پر ڈال کر نہلا رہے تھے اس دوران بچہ پیدا ہوا آپ نے کہا فارغ ہو گئی نکاح کر سکتی ہے لہا انتن کہا وزوجہا علی السریر یغسل لہا انتن کہا وزوجہا علی السریر یغسل کیونکہ نفاس معنی نکاح نہیں ہے نفاس یا حیض معنی نکاح نہیں ہے آئے انتظار اولا و بہتر ہے
اور وہ لوگ جو مر گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے بیویوں کو انتظار کرے اپنے بارے میں 4 ماہ 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور جب یہ پہنچ جائیں اپنی عدتوں کو فلا جناح علیکم کوئی وبال نہیں تم پر فیما فعلن فی انفسهن اس بارے میں جو کر لے وہ اپنے بارے میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے ولا جناح علیکم کوئی وبال نہیں ہے تم پر فیما عرضتم به من خدمت النساء وہ جو تم پیشکش کر لو نکاح کے پیغام کے سلسلے میں بھئی عدت گزر گئی اب تو آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں او اکننتم فی انفسکم یا چھپا کے رکھو دلوں میں علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو پتا ہے کہ تم بتاؤ گے ان کو ولیکن لا توعدوہن سرا لیکن ان سے وعدے نہ کرو چوری چپ کے الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ بات کرو دستور کے مطابق
عدت کے دوران تو بات نہیں کر سکتے ہاں اشارہ سا کر سکتے کنایا کنایا میں لکھا ہے کہ انت نافقہ یعنی آپ کا مال کھوٹا نہیں ہے تو پاس ہے سکھو کہ وہ خزی تطوی جستا مال کرا دے دین مزیات تسرین و رسی ہم نے پختوں مطابق اڑے لئے بے بدا خبر آتا یو کنڈ تطوی جستا مال دیر خشتا ہے تو پاس ہے سکھو عرب کنائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیک گرانے نصیب کر لے تو ٹھیک ہے اس طرح دور دور کی بات کرے وہ کنایا ہے براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کرنا یا ایسا کلام کرنا جس کا مقصد نکاح ہو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ الطائفہ انتقال فرما گئے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ان کو خط لکھا کہ ہمارے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے ہم غلامان ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو بے آسرے نہ سمجھیں عدت گزرنے کے بعد حاجی صاحب کے اہلیہ نے مولانا اشرف علی کو جواب لکھا عدت کے دوران اجنبی کا خط آنا میرے لیے باعث صدمہ ہے اور میں عدت کے دوران اجنبیوں کو جواب دینے بھی جائز نہیں سمجھتا مولانا اشرف علی جیسے آدمی کو حضرت کی اہلیہ نے سیدھا کیا کہ کیا ضرورت تھی ذرا صبر کر لیتے ان ایام میں میں اجنبیوں کے مکاتیب پڑھوں
اللہ معلوم ہے اللہ کو بے شک تم ضرور تذکرہ کرو گے عورتوں سے وَلَاكِ اللَّهَ تُوَعِدُوهُنَّ سِرًا لیکن وعدے نہ کرو چوری چپ کے إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا مگر یہ کہ بات کرو بات سلیقے کی وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ اور مت ارادہ کرو نکاح کرنے کا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ وَجَلَا یہاں تک کہ پہنچ جائے مدت اپنے وقت تک عدت اپنے وقت تک عدت اپنی مدت تک وَعَلَمُوا جَانْ لَوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْا مَا فِي أَنفُسِكُمْ بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے فَحْذَرُوهُ بس تم بچ کے رہو وَعَلَمُوا جَانْ لَوْا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والے بردبار ہے اور مسئلہ مہور کا مسئلہ مہور کا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نہیں ہے وبال تم پر اگر تم طلاق دے گئے عورتوں کو ما لم تمسوہن جب تک تم نے چھوئے تک نہیں او تفرضوہن فریضہ اور مقرر بھی نہیں کیا ان کے لئے مہر ایک عورت سے نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اگر مہر مقرر نہ ہو تو مہر مثل آئے گا اس جیسی خاتون کا اس خاندان میں جو مہر ہے، اور اگر مہر مثل متعین نہیں ہو رہا ہے تو مہر شرعی آئے گا 10 درہم، خود بخود مقرر ہو جاتا ہے. تو ایک عورت کو طلاق دینے کی نوبت آئی، نکاح ہو چکا تھا، مہر کا تقرر باقی تھا، اور ملنے سے پہلے ہی نکاح ہو گئے، طلاق ہو گئی.
اللہ،
تو اس کا کیا ہے؟ وہ مت او ہن، اس کو فائدہ پہنچا دو، کوئی جوڑا بوڑا دے دو. علل موسیع قدر ہو، توفیق والے پر اس کی توفیق کے قدر و منزلت سے. وعلی المقتر قدر ہو، تندس پر اس کے حساب سے. متاع بالمعروف، یہ سامان ہے دستور کے مطابق دینا. حقا للمحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں کا. وَإِن تُلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی، قبل ان تمسوهن، ملنے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، بس آدھا دے دو تمہارے مقرر کیے گا. الا یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کرے، معاف کر دے کہ پورا واپس کرے. او یعفو الذی، یا خاون معاف کرے، الذی بیدی عقدت النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا ہے. اچھا، پہلی صورت جو ہم نے بیان کی جس میں مہر کا تقرر نہیں ہوا تھا اور قبل المساس طلاق ہو گئی، تو بس خود جوڑا بوڑا خرچہ ورچہ دیں گے، باقی مہر نہیں آئے گی، نہ مثل نہ مہر شرعی. دیکھو بات سنو، فرمایا یا عورت معاف کرے، یعنی پورے واپس کرے، آدھا نہیں، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے اور ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی. تو یہ قاعدہ ہے کہ ملنے سے پہلے جب طلاق ہوتی ہے تو خاتون آدھے مہر کا مستحق ہوتی ہے، اور ملنے کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو خاتون کا مہر مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آدھا جو اس کا بنتا ہے، او یعفونا، وہ بھی واپس کرے. او یعفو الذی بیدی عقدت النکاح، یا مرد معاف کرے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نکاح کا، اور وہ یہ کہ یہ جو آدھا لے سکتا ہے یہ بھی نہ لے، پورا چھوڑ لے. وان تعفو، اور ایک مردو تم ہی معاف کرو، اقرب للتقوی، یہ بہت نزدیک ہے پرہیزگاری کے. مرد کی شان ہے معاف کرنا، یہ نہیں کہ پہلی رات عورت سے منت کرے کہ میرا مہر معاف کرے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور مت بھولنا احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب نکاح میں، طلاق میں، رضاعت میں، بائن میں، رجی میں، مغلظہ میں، حلالے میں پس کر، کہیں تم عبادت نہ بھول جاؤ. حافظوا علی الصلوات، بہت خیال رکھو نمازوں کا. والصلاۃ الوسطی، خاص و ذکر اثر کی نماز. ماج گرے بے خیرے مکا و تبد نیاز، خیرے کبھی رشتہ بنشی. معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کو خالی پشت تو سمجھ آتی ہے. وہ ایک پختون گیا تھا پنجاب، پہلے زمانے میں لوگ پشتوں والے اٹ کو پار نہیں آتے، بس وہ لوگ وہی رہتے تھے، یہ ادھر رہتے تھے. کوئی پختون ہمارا آیا تھا پنجاب میں، کئی سال بھر گزارا، واپس چلا گیا. تو ان سے کسی نے پوچھا، پنجاب میں پشتو ہے؟ کہا اذان پشتو میں ہوتی تھی، باقی سب پنجابی. میں بانگ میں پختو گئے، بھی جاندو اللہ اکبر اللہ اکبر داخل بھی جندل، اے بانگنے میں پختو کو انہوں نے ٹولا پنجابی دے. سوابی کی طرف ایک جگہ ہے سلیم خان، تو وہاں کے ہمارے حاجی صاحبان یہاں ایک کمپنی کو، فیکٹری کو وہ چنار کے درخت لا کے دیتے تھے، اس سے یہ ماچس کی تلیاں بنتی ہے، تو وہ پیسوں میں دیر ہو گئی لینے میں، تو تفسیر میں شریک ہوا، بڑے سادے بزرگ تھے، آئے آئے، تو وہ ہمیشہ اندر بیٹھتے تھے، اس زمانے میں یہ کناروں پر ٹین کے شیڈ لگے ہوئے تھے، ایک دن اس کو دوسری جگہ مل گئی شیڈ میں، اس دن کئی اتفاق سے پشتو زیادہ آئی، جب درد ختم ہو گیا میں نے پوچھا حاجی صاحب کہاں تھے، وہ شیڈ کے نیچے، یہاں تو عربی اور فارسی اور اردو ہے، وہاں پشتو ہے، ویل تتش پختو تھا ٹولا پختو چلی، اللہ حافظ الصلوات، خوب حفاظت کرو نمازوں کی، جانے نہ دو، والصلاه الوسطی خاص کر عصر کی نماز، کیونکہ عصر کا وقت دن ختم ہوتا ہے، رات آنے والی ہوتی ہے، افطار کی تیاری ہوتی ہے، دسترخوان سجتے ہیں اور قسم قسم کے پھل پھول کٹتے ہیں، بہت زیادہ البیلا وقت مصروفیت کا، دکاندار، کاروباری، کھیتی باڑی والا، بیڑ بکری چرانے والا، سب کے کام عصر کے وقت بہت زیادہ ہو، اس واسطے ترمذی شریف میں جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ ایسا سمجھے جیسا اس کے مال و دولت بال بچے تباہ ہو گئے، کیوں؟ مال و دولت اور بال بچوں کی وجہ سے شاید یہ دیر سویر ہو رہی ہے، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب نبوت ملتی تھی تو وقت فجر ہوتا تھا، اور اولیاء کرام کی ولایت جب ملتی تھی تو وقت عصر ہوتا تھا، کہتے ہیں فجر بادشاہ ہے اور عصر وزیر ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ابتدائے اسلام میں یہ دو نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر، بعد میں معراج سے پانچ نمازوں کا شیڈول مل گیا، اور حضرت عمر نے گورنر کو لکھا تھا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا محافظہ کرو، لأن من حافظها فهو لغيرها احفظ، جو نماز کا خیال رکھے وہ اور چیزوں کا بھی خیال رکھے گا، ومن ضيعها فهو لغيرها اضيع، اور جس نے نماز ضائع کی وہ اور بھی بہت کچھ ضائع کرے گا، حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص ذکر عصر کی، وقوموا للہ قانتين، اور کرو جو اللہ کے لیے تابدار، عاجزی کے ساتھ، قنوت قیام کو بھی کہتے ہیں، دعا کو بھی کہتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، امام بخاری فرماتے راجلن لا ماشیت، پا پیادہ نہ چلتے ہوئے، او رکبانا، یا سواری کی حالت میں نماز ہو جائے، نیچے کھڑا ہو یا گھوڑے پر ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن سے ہوئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے سکھایا تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ، یعنی نماز خوف، ایک تو وہ ہے کہ امام کے ساتھ آدھی پڑھے ایک جماعت مجاہدین کی اور آدھی پڑھ لے دوسری جماعت مجاہدین کی، ایک خوف یہ بھی ہے کہ خود خوف ہے گرنے کا، دشمن کے پکڑنے کا، درندے کے کاٹنے کا، دوبارہ سوار نہ ہونے کا، تو سواری کی حالت میں پڑھ لے، جدھر بھی منہ ہو، نرلزا مراکی تحتاوی امداد الادلہ، اینما قدرت دابتو، اینما توجہت دابتو، جاب اس کے سواری کا منہ
چنانچہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. کیا بس میں موٹر میں جب یہ یقین ہو کہ اترنا خطرناک ہے, جگہ گاڑی کے روکنے کی نہیں ہے, عزت یا جان خطرے میں پڑ جائے گی, سیٹ پر فرض اور نفل دونوں جائز, باوضو ہو, پہلے سے وضو کر کے بیٹھا ہو, اور ریل گاڑی کے اندر ہمارے پختون بھائی اکثر آتے جاتے ہیں تو وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے, حالانکہ ریل گاڑی میں قیام تو ہو سکتا ہے, تو ریل گاڑی میں قیام بھی کرے اور قبلہ بھی معلوم کرے, جو بغیر قیام کے پڑھی گئی یا بغیر قبلے کے وہ سب کے سب قلدم ہے, دوبارہ پڑھی جائے گی. سامنے مسجدیں گزرتی ہے, رخ معلوم ہوتا ہے, سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے, جگہ مل جاتی ہے سیٹوں کے بیچ میں, چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے, یہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہے. یہ نماز تھوڑی ہے, نماز کے لیے ضروری ہے قیام فرض ہے, اور نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا فرض ہے. اب ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ, مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا تھا کہ ہوائی جہاز کیونکہ ہوا پر ہے اس لیے اس میں نماز نہیں ہوتی, اور جب اتر جائے تو قضا کر لے. اس زمانے میں مولانا یوسف بنوری نے شاید ان کو جوابات لکھے تھے, لیکن وقت گزرنے سے حضرت الاستاذ محدث العالم اور فقیہ وقت حضرت بنوری نے بھی رجوع کیا اور معارف السنن میں بالتفصیل لکھا کہ ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, اور جدہ یا جہاں بھی جانا ہوا اترنے کے بعد یا درمیان میں اگر کوئی وقفہ ہوا جہاز اترتے وہاں پڑھ لے, لیکن جہاز کے اندر نہ پڑے. اس پر ہمیں بڑا تعجب ہے اور بہت حیران ہے. پہلی بات یہ کہ جہاز میں قیام ممکن ہے, دوسری بات یہ کہ جہاز میں رخ معلوم ہے, اور تیسری بات یہ کہ ہوا ہجوم رکھتی ہے, یعنی جہاز علی الہجوم ہے. اس لیے جہاز میں نماز پڑھنا بدستور فرض ہونا اور پڑھنا زیادہ اقرب الی القواعد معلوم ہو رہی ہے. میں نے سنا ہے کہ حضرت اقدس فقیہ حاضر الامہ حضرت مولانا مفتی محمود نے اس سے اختلاف کیا تھا, اور وہ جہاز میں نماز پڑھنے کے قائل تھے. مفتی صاحب کا فتویٰ 17 جلدوں میں آ گیا, ریاض درانی سے یا علاؤالدین وغیرہ سے پوچھا جائے کہ بھئی کس جلد میں حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے, مجھے تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملا. عام معمول ہمارا یہی ہے کہ جہاز میں نماز پڑھتے ہیں. ایک دفعہ حج پہ ہم جا رہے تھے, مولانا جمیل خان بھی قافلہ لے کے ساتھ تھے اور حضرت الشیخ مولانا یوسف لدھیانی مرحوم بھی. تو حضرت لدھیانوی نے مجھے کہا کہ آپ جیسے بنوری المسلک کا جہاد میں نماز پڑھنا میرے لیے بہت تعجب ہے, کہ آپ حضرت شیخ کے مسلک کے خوب پابند ہیں. میں نے کہا اس میں اور فقہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جہاز میں نماز ہو جاتی ہے. بارہ بعض مسائل علماء میں اختلافی ہوتے ہیں, جیسے ہوائی جہاز سے جانے والوں کے لیے جب حج یا عمرے کی نیت سے ہو تو یہ لم آنے سے پہلے احرام باندھنا چاہیے,
آدھا گھنٹہ جدہ سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ میقات یلملم آ رہا ہے، تو اس سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے.
لیکن حضرت الاستاذ حضرت بن نوری کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جدہ پہنچ کے احرام باندھے.
جدہ میقات و اہل مکہ، مکے والوں کے مواقیت میں سے ایک میقات جدہ بھی ہے.
تو عام حالات میں تو یہ لملم آنے سے پہلے باندھے، لیکن اگر کسی عذر سے پہنچ گئے وہاں تو خیر ہے.
جدہ میقات و اہل مکہ،
ویسے تو اگر کوئی میقات سے گزر گیا بغیر احرام کے تو دم دینا پڑے گا، الا یراجع، یا واپس جا کے باندھا ہے. لیکن چونکہ حضرت بن نوری جیسے محدث اور فقی کا اختلاف ہے، اس لیے اگر ہوائی جہاز والے بھی جدہ سے احرام باندھے عمرہ یا حج کا، تو اس میں کوئی قطع غم نہیں ہونا چاہیے.
ان مسائل کی تفصیلات کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کی کتاب جواہر الفقہ بلائے جاؤ، جواہر الفقہ.
فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم خوف زدہ ہو،
نیچے اتر نہیں سکتے،
فَرِجَالًا، بس پا پیادہ. بخاری نے کہا راجلن، ماشین نہیں، شوافی کا رد کیا. شوافی کے نزدیک چلتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے، چلتے ہوئے پیروں سے. امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک چلتے ہوئے نماز نہیں ہوگی، رک جاؤ، ایک جگہ کھڑا ہو جاؤ. فراجلن کا مطلب یہ راجل، رجال کو راجل کا چمن لے دی، ماشین نہیں.
اس کے باوجود علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی میں اس جگہ لکھتے ہیں، لو انصفت لقلت ان الآیۃ مع الشافی، اگر آپ انصاف کریں گے تو آیت امام شافی کے ساتھ ہے. میں نے اپنے نسخے میں لکھا ہے، اگر آپ انصاف کرتے تو آپ جساس راضی احکام القرآن دیکھ لیتے. جساس راضی احکام القرآن میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ پیغمبر سے ہمیں زندگی اور صحابہ سے چلتے ہوئے نماز ثابت نہیں.
اگر چلتے ہوئے نماز ہو سکتی تو صلاۃ خوف کی کیا ضرورت تھی؟ خود سوچ لے، چل چل کے پڑھتے رہو. صلاۃ خوف کی تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چلتے ہوئے نماز معاشیاً نہیں ہو سکتی. اصل میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ 50 سال تک شافی تھے، سلطان عبدالحمید خان کی حکومت اور ان کی برکات اور اثرات سے متاثر ہو کر حنفی ہو چکے. اور وہ کہتے ہیں تاش قبرازادہ کی کتاب الشقائق النعمانیہ دیکھنے کے بعد میں شافی نہیں رہ سکا اور مجھے حنفی ہونا پڑا.
فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس وقت کہی جب میں شافی تھا اور میری حالت یہ تھی،
اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا خاليا فتمكنا. اس کی محبت آئی درا حالے کہ میرا سینہ خالی تھا، اس میں بیٹھ گئی. اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا خاليا فتمكنا. اس کے بعد جب حنفی ہو گئے تو فرماتے اب میری حالت یہ ہے، محا حب الاولا کان قبلہا، کہ حنفیہ کی محبت نے شوافی کی محبت اڑا دی. محا حبہا حب الاولا کان قبلہا وحلت بمکان لم يحل بعده شيئا. اور اب حنفیہ کی محبت دل کے اس جگہ کو پہنچ گئی جہاں کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی.
علماء میں دو آدمی سخت ترین ادیب ہیں، ایک صاحب ہدایہ، یہ ہدایہ کا مصنف، یہ زبردست ادیب ہے، کبھی کبھی شوق میں آ کے کہتے ہیں نا الترتیب بین الحدیثیت مستحق و بین القدیمت مستحب دیکھو مستحق و مستحب کبھی کہتے ہیں او یترک عنہ النافلہ او یعرض ہوا عن القافلہ یا نفل رہ جائے گا یا قافلہ رہ جائے گا تو نافلہ و قافلہ ساتھ ملا کے لے آئے بہت بڑے ادیبوں میں سے اور محسرین میں علامہ علوسی بغدادی صاحب روح المانی علم ادب اور عربیت سے مالا مال ہے والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت ہوتے تم میں سے ویذرون ازواجا اور چھوڑ دیتے بیویوں کو وصیت لازواجہم وصیت کرے اپنی بیویوں کے بارے میں متاع الی الحول کہ ایک سال تک ان کو نفقہ دیا جائے یہ منسوخ ہے چار مہینے دس دن سے چونکہ پہلے باقاعدہ حکم نہیں آیا تھا تو وصیت کی ضرورت تھی اب تو حکم آیا ہے چار مہینے دس دن کی اس لیے وصیت کی ضرورت نہیں غیر اخراج سال بھر میں نہ نکالے جائے فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ خود نکلے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی وبال نہیں ہے تم پر فِيمَا فَعَلْنَا وہ جو عورتیں کر گزرے فی انفسہن اپنے بارے میں مِن مَعْرُوف دستور کے مطابق واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب اور حکمت والے مطلب یہ کہ خواتین عموماً خاون کا بین کرتی ہے سوگ مناتی ہے سال بھر تو بیٹھے رہے کھائے پیے لیکن اگر وہ خود جانے لگے اس کو وہاں رہنا مشکل ہے بہن بھائیوں کے پاس جا رہی ہے ماں باپ کے پاس تو جا سکتی ہے لیکن یاد رکھنا چار مہینے دس دن میں نہیں جائے گی یہ اس مدت میں جس وقت اس کو بیٹھنا اختیاری تھا یعنی ایک سال کی عدت تھی لیکن جب چار مہینے دس دن کی طے ہو گئی تو اب نہ زیب و زینت کرے گی نہ نیا کپڑا پہنے گی نہ کریم پاؤڈر لگائے گی نہ شادی بیاہ میں شریک ہوگی نہ بغیر ضرورت کے گھر سے نکلے گی سخت مجبوری کے لیے نکلے لیکن مغرب سے پہلے واپس ہو جائے ہدایہ عدت متوفا حاضر جو اور ہدایہ برا پڑا وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق والی عورتوں کو فائدہ اٹھا دینا ہے دستور کے مطابق حقا للمتقین یہ ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون یوں بیان فرماتے اللہ تم کو نشانی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یہ مسائل طلاق نکاح رضاعت وغیرہ کے مکمل ہو گئے اب اصل مسئلے کی طرف عود ہے اور وہ ہے توحید اور رسالت الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت سے ڈرتے ہوئے پیغمبر سے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے کوئی آسان سا عمل بتاؤ فقال لهم اللہ موتو کہا ان کو اللہ نے مر جاؤ مر گئے ثم احیاهم پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا وہی جو ڈر سی وہی مر سی وہ موت سے ڈر گئے اللہ نے کہا یہ نہیں جہاد کر رہا کہا نہیں جی بہت ڈر رہا کہا مر جاؤ سارے کے سارے پڑا رہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور رو پڑے خدا یہ کیا کیا آپ نے یہ تو بےہودہ لوگ ہیں ان کے ساتھ تو گزارا کرنا ہے اللہ نے پھر زندہ کیا وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے دریا میں
ایک لڑکا بڑا ہنگامہ کر رہا تھا، ارے مجھے اتارو، آگے مجھے نہیں جانا ہے، ارے میں ڈوب جاؤں گا، پوری کشتی کو سر کو اٹھایا. شیخ سعدی نے کہا ایک تدبیر مجھے آتی ہے بہت مشکل، فائدہ ضرور ہوگا. لوگوں نے کہا وہ کیا تدبیر ہے؟ کہا اس کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑے اور سمندر میں نیچے اس کے دو تین غوطے دے دے. لوگوں نے کہا تو بہت آسان ہے، تین چار مضبوط آدمیوں نے ہاتھوں سے پکڑا اور کشتی سے نیچے گرایا، دو تین لڑکیاں کھائی، پھر واپس لا کے بٹھایا، چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئے، چپ چاپ، شور شرابہ ختم. لوگوں نے تعجب کیا، شیخ سعدی نے کہا پہلے اس نے گوشہ عافیت کو پہچانا نہیں تھا، اب جب پانی میں لتڑ پتڑ ہو گیا نا تو اب یہ کشتی کا گوشہ بہت غنیمت ہے، آرام سے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. تو چونکہ یہ موت سے ڈر رہے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو موت ان پر طاری کی، لیکن معصوم پیغمبر کی دعاؤں سے پھر زندہ ہوئے. اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور موت کے گلے لگنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مقدر ہے، جو فیصلہ ہے، سر آنکھوں پر ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر. جوشیلے شاعر نے تو کہا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اور اس جان کا کیا، یہ جان تو آنی جانی، یہ تو ویسے ہی جانے والی ہے. اللہ. حیات الحیوان میں لکھا ہے صفحہ 285 پہلی جلد کہ ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو دیکھا، بہت زیادہ دور تک پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کھڑے تھے. فاستکثر ہوں، اچھے لگے، بہت اللہ نے مجھے قوم دی. اگلے صبح کو دیکھا ایک لاکھ مر گئے تھے. پیغمبر اللہ کے حضور رویا پیٹا. حق تعالیٰ نے کہا حلا قلتا اذا رأیتہم حسنتکم بے الحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کہ اپنی قوم جب تمہیں زیادہ نظر آئی، اچھی لگی، یہ کلمات پڑھ لیتے تو تباہی سے بچ جاتے. حسنتکم، سواد سے حسنتکم، بے الحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. تو نظریں لگتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اس سے پتہ چلتا کہ پاک آدمی کی بھی نظر لگتی ہے، محبت کی بھی نظر لگتی ہے. چھوٹے بچوں کو عموماً ماں کی نظر لگتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی نظریں لگتی ہیں. میں جب بھی تفسیر والوں کو دیکھتا ہوں، آتا جاتا ہوں تو پڑھتا ہوں حسنتکم بالحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے دیکھ کے نہیں پڑھتے ہو، اس لیے صبح اور شام مجھے تکلیف ہے. اتنے سارے لوگ ہیں، ضرور ان کے پاس پستول ہے، کمانچے ہے، پستول، کلاشنکوف ہے. سترگو خوڑلے برنظر ومر دشین. اللہ اللہ. خامار خوڑلے بخد روح کی، سترگو خوڑلے برنظر ومر دشین. بس دار ایمان میں پا پختو خوش آلی گیا، پا قرآن و سنت نا خوش آلی گیا. چکو پختو سندر واری روچت شی او کسی نظر حدیث وارا ہوں دے پروانش تو با. آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے، موت سے ڈر رہے تھے، بس کہا ان سے اللہ نے مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا.
بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. وعلموا, جان لو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اور بڑھا کے دینا ہے ان کو بڑا چڑھا کر. جو اللہ کو قرض دے تو اللہ تو پھر شام کے مطابق واپس کرے. واللہ یقبض و یبسط, اور اللہ تنگ بھی کرتا ہے کھولتا بھی. وإلیہ ترجعون, اسی کی طرح پسپا کیے جاؤ گے واپس کیے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. حضرت شموئیل یا حضرت حزقیل علیہ السلام کا زمانہ ہے. اذ قالوا لنبی اللہم بعث لنا ملکا, جب کہا آپ نے پیغمبر سے مقرر کرے ہمارے لیے ملک, جرنیل, لیڈر. نقاتل فی سبیل اللہ, ہم قتال کرے رائے خدا میں. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال ولا تقاتلوا, کہا پیغمبر نے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے تم پر جہاد اور پھر تم جہاد نہ کرو. قالوا, کہنے لگے, وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم قتال نہ کرے اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, اور نکالا گیا ہم کو اپنے گھروں سے اور بال بچوں سے. فلما كتب عليهم القتال, جب فرض کیا گیا ان پر جہاد. تولوا, مڑ گئے. الا قلیلا منهم, مگر تھوڑے ان میں بچ گئے. والله علیم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو. وقال لهم نبیهم, کہا ان سے پیغمبر نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو, جرنیل, سپہ سالار. قالوا ان يكون له الملك علينا, کہنے لگے کہاں سے ہوگی, کہاں سے ہوگی تصرف یا حکومت اس کی ہم پر. ونحن احق بالملك منه, ہم زیادہ حق رکھتے حکومت کرنے کا اس سے. ولم يؤت سعة من المال, اور اس کو دیا نہیں دیا ہے کشائش مال کی.
مال کی بڑی کشائش بھی نہیں ہے, مالدار نہیں, غریب آدمی ہے, تو یہ کیوں جرنیل بنا.
قال اللہ نے, پیغمبر نے کہا, ان اللہ اصطفاہ علیکم,
پہلے فرمایا بعث لکم, فائدے کا, لیکن جب نہیں مانا کہا تم پر مسلط ہے.
بے شک چنا ہے اس کو اللہ نے تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور بڑھا دیا اس کی گنجائش علم میں اور جسم میں. صحت خوب ہے, موٹا تازہ ہے, اور زبردست عالم ہے.
مولانا میں یہ صفات ہے, عالم بھی بہت اچھے ہیں,
علوم سے آراستہ ہے, اور باریک اور دقیق مسائل سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے,
اور کتابیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت مضبوط اور اچھی طرح سلج صدر سے پڑھی ہے.
دارالعلوم دیوبند میں اور بڑے بڑے اداروں میں علمی تقاریر کرتے ہیں بہت محقق. تو بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی. علم کو مقدم کیا جسم پر, علم کی ضرورت زیادہ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء,
اور اللہ دیتا ہے ملک جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علوم والے ہیں. وقال لهم نبیهم، اور کہا اسرائیلیوں سے ان کے پیغمبر نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کے سپہ سالار ہونے کی، ایاتیکم التابوت، کہ آ جائے تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینت من ربکم، اس میں آرام اور اطمینان ہوگا تمہارے رب کے ہاں سے. وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور باقی چیزیں جو چھوڑ مرے موسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ اور ہارون علیہ السلام کا گھرانہ. چنانچہ ایک صندوق آیا، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ہارون علیہ السلام کی پگڑی پڑی تھی. یہ صندوق نسلن در نسلن بنی اسرائیل کو ملی تھی. جب نافرمان ہو گئے تو پٹائی شروع ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ ان تبرکات کا حق ادا نہیں ہوتا، بیل گاڑی میں رکھ کے اس کو ہانکایا اور بیل گاڑی کو فرشتے آگے لے گئے. ان کے پاس پہنچا صندوق اتارا، اور یہ علامت تھی کہ طالوت کا انتخاب صحیح ہے اور اس کی نگرانی میں اسلام پھلے گا پھولے گا. تحمل الملائکہ، اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے. یہ فرشتے ہانکا رہے تھے بیل گاڑی کو، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. آیت سے پتہ چلا کہ تبرکات کارآمد ہے. تبرکات تبرکات کے درجے میں ہے، اس کو الہیات نہ سمجھا جائے. دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف چیزیں ہیں. ترکیہ کی حکومت تھی حرمین میں، جب سازش ہوئی اور ان کی حکومت ختم ہونے لگی تو وہ ایک ریل گاڑی بھر کے وہاں سے لے گئے، 12,000 تبرکات لے گئے، 12,000 تبرکات. آج کل کتابیں چھپ گئی ہیں اس کے اوپر، ہمارے پاس وہ کتابیں آ گئی جن میں ان تبرکات کی تفصیل ہے. ان میں یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے اور دایاں بایاں پر ہے، اس طرح دایاں بایاں پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کرتا ہے، دایاں بایاں پہ. الحمدللہ علی حال. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا قرآن ہے 2 جلدوں میں، اور حضرت علی کا لکھا ہوا قرآن ہے 1 جلد میں. بیبیوں کی چکیاں ہیں، 12 چکیاں ہیں، 11 بیبیوں کی، 1 فاطمۃ الزہرا کی. بہت تفصیلی تبرکات ہیں، ترکیہ میں اب بھی موجود ہے. اس کے لیے مستقل وہ کورس کراتے ہیں، کتاب سمجھنے کی، تبرکات جاننے کی. وہ کورس 6 مہینے میں ہوتا ہے، اس کورس کے بعد پھر اندر چھوڑتے ہیں اور دکھاتے ہیں، ورنہ تبرکات کی جگہ میں ہر کس و ناکس کو نہیں جانے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پاس امام ابو جعفر ہندوانی رحمت اللہ علیہ، ان کے خط میں اصلی کتاب ان کی جواہر الفقہ، 34 صدی ہجری شروع ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں. ابو جعفر ہندوانی، مخرج الاحناف. اللہ. اور النہر الفائق اصلی بخط المصنف تقریبا موجود ہے. تفسیر بیضاوی کا وہ نسخہ ہے جس میں امام بیضاوی نے لکھنا شروع کیا ہے. شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی جس ترمذی اور ابو داؤد میں پڑھا چکے ہیں، وہ دونوں نسخے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا. حضرت کا درس جس میں ہوتا تھا.
شروع میں حضرت نے کچھ اپنے اسانید بھی لکھے ہیں اور اخیر میں جگہ جگہ بعض مشکل الفاظ کا حل کیا ہے اور بعض مسائل سمجھنے کے لیے شروع کی دلالت فرمائی.
اللہ اکبر و کبیرہ. ہر ملک اور ہر زمانے میں بزرگان دین کے تبرکات کو احترام سے دیکھا گیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ہاں سندل کے برتن میں پرانے زمانے کا ٹوٹا ہوا سندل ہے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. دو بال غالباً داڑھی کے ہیں, ایک سر کا ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہ نظر نہیں آتے, جب آپ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو چمکتے ہیں, چمک جاتے ہیں. ایک دو دفعہ میں نے دور عزیز والوں کے لیے منگوائی اور ان کو زیارت کرائی. اس کی تو یہ تبرکات تھی, جب بنی اسرائیل نافرمان ہوئے تو ان کے لیے ناموافق ہوئی. وہ اصل میں جالوت جب آیا تھا, وہ بخت نصر, بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا بیت المقدس پر اور اس ظالم نے بیت المقدس کے بیچ میں خنازیر ذبح کیے, شراب پی اور تمام تبرکات کو اٹھا کے لے گئے. جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت شمویل علیہ السلام اور طالوت کے زمانے میں دینا چاہا تو انہی تبرکات کو ان کے لیے حلقات بنایا. ان کو بزرگوں نے مشورہ دیا کہ یہ پاک پیغمبروں کی پاک چیزیں ہیں, تم نالائق ہو, واپس کرو. تو انہوں نے بیل گاڑی میں رکھ کے بیل گاڑی کو روانہ کیا کہ جہاں جائے جائے. بیل گاڑی سیدھی اس جگہ آئی جہاں حضرت شمویل علیہ السلام اور حضرت طالوت اور بنی اسرائیل موجود تھے, کیونکہ جالوت کافر کے ساتھ مقابلہ ہونے والا تھا. اور اس ان تبرکات پر مشتمل اس صندوق کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ آگے رکھی جاتی تو فتح یقین تھا. چنانچہ یہ سب کچھ اس کے بعد ان کے فتوحات ہو گئے. فلما فصل طالوت بالجنود, جب لے گئے طالوت لشکر کو لے کر, قال فرمایا پیغمبر نے, ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ آزمانے والے تم کو نہر سے. راستے میں ایک نہر آ رہی ہے. فمن شرب منہ, جس نے اس سے پیا, فلیس منی, وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا. ومن لم يطعمه, اور جس نے اس میں سے چکائی نہیں, فإنه مني, وہ میرے ساتھ رہے گا. الا من اغترف غرفة بيده, مگر جو چلو بھرے ایک چلو ہاتھ کا. ویسے بھی سنت طریقہ ہے وضو کے بعد دائیں چلو سے پانی پیئے, دائیں چلو, یہ چلو ہے, چلو میں چلو دے ورغوے. اللہ اکبر. اور دونوں ہاتھ یہ لت ہے, لت. اور محقق کلثر کو فضا الرحمان کے آخر میں بخاری میں میں نے بتایا کہ لب کہتے ہیں, وہ نہیں لب نہیں کہتے, وہ لب کہتے ہیں یار. فیروز اللغات, نور اللغات, سارے جوامع, 26 لغات میں نے لکھ کے شیخ العزیز کو بھیجے. میں نے کہا یہ لب ہے, دیکھو لکھا ہے, دیکھو دونوں ہاتھ یہ لپ ہے, لپ 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 بر بر کے, اور یہ چلو ہے, ایک ہاتھ چلو ہے. یاد رکھنا, کسی بھی زبان میں جب آپ درس دے بیان کریں اس کی ادبیت بھی ضروری ہے, تاکہ کما حق کہوں ترجمہ کر سکے, مطلب بیان کر سکے. اس سے کام نہیں چلے گا. کتابیں, آدمی آیا تھا جا رہا تھا, بہنوی, اکو بکو, سندر بکو,
سب زم شرم اول لیو علم شرم اول لیو طالب علم تھا یہاں وہ پڑھ رہا تھا ابتدا میں ایک استاذ پڑھا رہے تھے اس کی اردو کچھی تھی تو میں نے اس سے پوچھا غلام اللہ کیا پڑھ رہا ہے کہا اس سال شرح وقائع نہیں ہو رہی ہے اردو سیکھ رہے ہیں ابھی ابھی ہم کو سکھایا کہ یہ غنودگی نہیں ہے غندگی ہے اور یہ بہنوئی نہیں ہے بہنوی ہے
مفتی محمود اردو بولتے تھے دنیا ہند متحیر تھی یہ اس روانی و فصاحت کی کوئی نظیر نہیں
عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی زبان شستہ برجستہ اور اس کو قوم کے محاوروں کا پتہ تاکہ وہ کتاب و سنت کی رہنمائی اپنے مخاطبین کے سامنے صحیح طرح کر سکے اور ایک عالم نے ترجمہ کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہلکا خاتون نے محلے سے خط کا غلط ترجمہ ہے ہلکا تو نہیں ہے لا يخفف ہلکا تو کیا نہیں جائے گا ہلکا کرنے والا بے عزت کرنے والا مہین متعدی ہے اہان یوہین سے مخذ ورت خط علی گلو مال ہوتا ہے یہ ترجمہ غلط آ گیا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
تو حضرت شیخ تشریف لائے تھے مولانا فدا الرحمان کے ہاں خط بخاری تھا انوار القرآن میں اس وقت حضرت لب کا ترجمہ چاہتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ لب کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں لب نہیں کہتے ہیں چلو ٹھیک بعد میں جب حضرت تشریف لے گئے میں نے 26 بڑی لغات کے روشنی میں لب لکھ کے بھیجا ہوں لب بعض وقت خیال نہیں ہوتا ذہن میں نہیں آتا فرمایا کہ راستے میں ایک نہر آ رہی ہے اگر تم لوگوں نے پیاس کی وجہ سے پانی پیا اتنے بھاری ہو جاؤ گے کہ آگے جا ہی نہیں سکو گے ایک ہاتھ سے پیو جتنے بھی پیو ایک ہاتھ سے کم پیے جاتا ہے پانی کم پینا چاہیے زیادہ شوگر والے کے لیے پانی زیادہ پینا چاہیے تاکہ اس کے گردے چلتے رہے گردوں کی مثال پودوں کی ہے پودوں کا پانی بند ہو گیا سوکھ جائے گا اور ایک دفعہ جب گردے سوکھ گئے زندگی ختم ہو گئی کب تک آپ جو ہے صفائی کر رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پینے سے ٹھیک ہے گردے تو صاف ہوتے ہیں لیکن دل کمزور ہونے کا بھی اندیشہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو اس پر غور کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں شوگر کا مریض 24 گلاس پیے ڈاکٹر سے فرماتے ہیں سمجھ کے 12 فرض ہے اور 12 نفل ہے ایسا آرام رہے گا بہت زیادہ شوگر کا مریض جب پانی نہ پیے زیادہ تو سمجھ لو کہ اللہ کا قہر ہے اس پر صرف شوگر نہیں اللہ کا غضب آ چکا ہے اس پر اور شوگر کا مریض قطعاً میٹھا نہیں کھا سکتا تھوڑا اور زیادہ زہر کم ہو یا زیادہ اور نقصان کرے ہاں ایک صورت میں ہے کھانا بالکل چھوڑ دے روٹی سالن چاول آلو دال بالکل بند کر دے پھر بے شک شہد بھی کھائے اتنی میٹھی اور شیرین چیز جسم کو چاہیے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں بس مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ان قریب جانے والے ہو شوگر اور بلڈ پریشر کینسر کی قسم ہے کینسر کی لا علاج مرض ہے ہائے ہائے اللہ کیسا منواتا ہے میری بلڈ پریشر بالکل ختم کر دی گئی میں معافی مانگتا ہوں اللہ کی جلالت الوہیت سے بلڈ پریشر میرا تقریباً 10 سال ہو گئے بالکل غائب ختم کاش کہ اس گھڑی میں شوگر کی بھی دعا کر لیتا ایک دعا ہوئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے بعض اوقات لا علاج مرض اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے وہ مبارک گھڑی ہوتی ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر النہر الفائق فی شرح کنز الدقائق
کنز الدقائق کی بڑی شرح ابن نجیم نے لکھی ہے، اس کا نام ہے عمر ابن نجیم، اور چھوٹا بھائی ہے سراج ابن نجیم، اس نے النہر الفائق لکھی، اور شاگرد ہے بڑے بھائی کا، سألت الاخ فلم یجبنی، سألت الاخ فلم یجبنی، میں نے بھائی سے پوچھا جواب نہیں دیا. یہ 1005 میں مکمل ہوا ہے. مکمل کہاں ہوا ہے؟ حبس، کفالہ کے اندر حبس تک پہنچ گیا، روک لیا گیا اور پھر انتقال ہوا. اور ابن نجیم کا البحر، مولانا بنوری کہتے ہیں حدث عن البحر ولا حرج، بحر الرائق سے فتوے دے سکتے ہیں جو چاہو کرو، فقہ کی بہترین کتاب ہے. اور چھوٹے بھائی نے النہر الفائق لکھی. اس ایک نہر الفائق کے لیے میں نے نور محمد بلوچ سے کوئٹہ میں 6 لاکھ کا کتب خانہ خریدا ہے، اس میں یہ 1.5 لاکھ کی کتاب آ گئی. اس زمانے میں صرف نام تھا، حوالہ نہیں تھا کہیں بھی. اور پہلا ادارہ دنیا کے اندر احسن لولو میں جہاں نہر الفائق آئی ہے. بعد میں چپ گئی بیروت سے بھی اور کراچی سے بھی، اب تو 400 کی مل گئی، 500 کی آرام سے. اب کس کو ملے گی؟ کون لے گا؟ آپ کو تو پیسے چاہیے، کپڑے اور روٹی، نان بخور اور ڈر بسر. آپ کا ذوق تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کتابوں کا ہے. جو آپ میں کتابوں کے لیے باذوق ہے کے لیے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ مناسب موقع پہ. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ علماء کا اور طلباء کا علمی ذوق کم ہو رہا ہے. بالکل بظاہر بڑھ گئے. کبھی ہم درس دیتے 30-35 ہوتے تھے، اب دارالحدیث میں بھی 350-400، صحابیہ کے اندر بھی 200-250، ہر درجے میں 100-150، اور تفسیر میں ہزاروں. لیکن افسوس کے ذوق نہیں ہے. بس جلدی کرو، کب ختم ہو؟ بس ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا. نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو خود حساب کرنا ہے کہ آپ کو ادارے میں رکھا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایک ایک چیز کے تہ تک پہنچے، خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. نہر اللہ، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مجمع الانہر، نہر کی جمع انہر ہے نا، میدانی کی. اور اس کی شرح اور اس کا متن ہے ملتقل ابہر، فقہ کی معتبر کتاب ملتقل ابہر، اور اس کی شرح ہے مجمع الانہر. مبتلیکم بنہر، عجیب بات ہے، یہ نہر نہر الفائق نور محمد بلوچ لا رہا تھا تو اس نے کہا بس نہر میں گر گئی. غریب آیا، کیچڑ لگا ہوا، لات پات، بس کتاب مشکل سے بچ گئی تھی، پلاسٹک میں تھی. وہ کتاب لے کے ہم آ رہے تھے کوئٹہ کے راستے میں، ایک پل ٹوٹ گیا، پوری رات بیٹھے رہے بھائی، اور صبح پہاڑوں تک پانی پہنچا ہوا ہے. ہمارے آجی صاحب کوئٹہ آجی رحمت اللہ حافظ اللہ، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اجازت دے تو ہماری یہ گاڑی، یہ جو منصور بھائی کی گاڑی ہے، یہ گاڑی تھی اصلاً، یہ جو پجیرو کہلاتی ہے، اس کو منصور بھائی اور آجی صاحب نے چلایا. ٹرک اور بسیں سب کڑی تھی. جب ہم پانی سے نکل گئے تو سارے موٹر سائیکل تک والوں کو ہمت ہو گئی، وہ پیچھے آئے. یہ نہر الفائق عجیب ہے، جب ہم لے کے آئے تو ہمارے بھی راستے بند ہو گئے، پانی پانی ہو گئے. تو بخت ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ آزما رہے ہیں تم کو نہر سے. من شرب منہ، جو پینے لگے اس سے، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہوگا، یعنی میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا. ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہ کھائے. یہ بعض لوگوں کی پشتو ہے نا، قابلیاں نا، وہ چائے خرما، چائے خرم، ہم تو کہے چائے اسکم. مفتی محمود صاحب کی 1/2 پشتو میں بھی خرم، اس سے استدلال کرتے ہیں. ملم یتام سے
میں نے کہا یہ تو مذمت ہے، تو مجھے کہا چپ سٹا، میں نے کہا مذمت ہے دل سنگ استدلال کے، یہ غلط کہہ رہے تھے. فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر وہ جو بھر لے ایک ہتیلی چلو ہاتھ کا اور تھوڑا پیے، فَشَرِبُوا مِنْهُ، یہ پینے لگے اور نہر پر ٹوٹ پڑے، اپنا منہ پانی میں دیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، مگر بہت تھوڑے بچ گئے. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ، جس وقت نہر سے آگے بڑھے تو آلود والذین آمنوا معه، اور جو مسلمان ساتھ تھے، قالو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، طاقت ہی نہیں ہے ہماری آج جالوت کافر اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. پانی اتنا پیا بھاری ہو گئے، تو آلود کو چنا گیا جالوت کے لیے. اللہ اکبر. قال الذين يظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئت قلیلت، کتنی دفعہ چھوٹی جماعت ہوتی ہے، غلبت فئت کثیرہ، غالب آتی ہے بڑی جماعت پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم پر. جو پانی ادب سے پی چکے تھے اور اپنے سپہ سالار کی ہدایات مانی تھی، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اگرچہ ہم تھوڑے ہیں فتح اللہ دے گا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جس وقت سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، یہ کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ڈال ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، مضبوط کر ہمارے قدم، وانصرنا للقوم الكافرین، اور مدد فرما ہماری کافر لوگوں پر. یہ دعا منع فرمائیے عام حالات میں، صبر کی دعا منع ہے. ایک آدمی نے کہا رب اصبرنی، خدا صبر دے، تو حضرت نے کہا سألت اللہ البلاء سل العافیہ، صبر تو تب ملے گا کہ پہلی آفت آئے گی، جلدی عافیت کی دعا کرو. اور آپ بہت خوش ہوتے تھے کہ لوگ عفو اور عافیت کی دعا مانگیں. ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ جنت میں سفید محل دے، وہ حوض دے، وہ باغ دے، دعا مانگ رہا تھا لگا ہوا. آپ نے کہا ماں جاگا، اس کو دعاؤں کی تمیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا. اچانک اس نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. الادب المفرد جلد اول صفحہ 163. جب اس نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، آپ بہت خوش ہوئے، کھل گئے اور فرمایا ماشاءاللہ، اجادا، خوب مانگا، وبلغ المرادا، اور جو مانگا سارا ملے گا. ہر دعا میں کہا کرو. آج کل رمضان میں تو سنت طریقہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ویسے عام حالات میں بھی اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. فہزموہم، پس طالوت والوں نے جالوت والوں کو شکست دی، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. صورتحال اس طرح بنی کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو وحی آئی کہ آپ کی قوم میں ایک لڑکا ہے داؤد، داؤد علیہ السلام نوجوان تھے اور آنکھیں دب گئی تھی ان کی، کہ اس کو بلا لے. اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں مچوہنا دے دیا. مچوہنا، مچوہنا جانتے ہیں؟ ایک غلیل ہوتا ہے، ایک مچوہنا ہوتا ہے، اس میں پتھر ڈال کے پھر ایسا گھماتے ہیں، پھر تیزی میں ایک رسی پکڑ کے ایک چھوڑتے ہیں اور وہ تیز جا کے گرتا ہے. وہ مچوہنا جو داؤد علیہ السلام اس کے ماہر تھے، گھمایا اور ایسا چھوڑا تو جالوت کے سر پر یہاں لگ گیا اور وہی گھوڑے سے گر کے مردار ہو گیا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا. بعد میں طالوت سپہ سالار کی بیٹی کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا ہے،
اور اس سے پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. شریف النسبین و نجیب الطرفین. پس شکست دی طالوت کے لشکروں نے جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وآتا اللہ الملک والحکمہ، اور دے دی اللہ نے ان کو سلطنت اور حکمت نبوت. وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا ان کو جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اگر دفع نہ کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین فساد ہو جاتی. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ خدائی آیات ہے جو پڑھتے آپ پر صحیح طرح. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مقدس اور اونچے پیغمبروں میں سے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ہمارے بڑے بھائی کی پوتی ہے، نواسی ہے، آج ان کا آپریشن ہے، بہت ہی سیریس گلے کا آپریشن ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت دے، شفا دے، اور دیگر بیماروں کو بھی اللہ صحت شفا عطا فرمائے. خدا تعالیٰ ہماری تفصیلی نشست خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شان و عظم برہانہ لا الہ الا اللہ، اپنی شان احدیت اور صمدیت سے ہمارا رمضان شریف تراویح تلاوت روزہ اور تمام معمولات میں ہماری مدد فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ، اپنی بارگاہ احدیت اور صمدیت سے پورے ملک میں اور شہر میں باقاعدہ امن نصیب فرمائے. بدمزگی اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.